الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جو مخلوق سراسر خیر ہے ان کا نام فرشتے ہیں، جو سراسر شر ہے اس کا نام شیطان ہے، اور جو خیر اور شر کا مجموعہ اس کا نام حضرت انسان ہے۔ انسان حالات سے متاثر ہو کر، اپنی عادات سے مجبور ہو کر، بسا اوقات اللہ رب العزت کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے، اس کو معصیت کہتے ہیں، گناہ کہتے ہیں۔ گناہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنا، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت سے روح گردانی کرنا۔ گناہوں کے کرنے سے انسان اللہ رب العزت سے دور ہوتا ہے، نیکی کرنے سے انسان اللہ رب العزت کے قریب ہوتا ہے۔ گناہوں سے انسان کی زندگی میں بے برکتی آتی ہے، نیکی کی وجہ سے انسان کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں۔ گناہوں سے انسان کو ذلت ملتی ہے، نیکی کی وجہ سے انسان کو عزت ملتی ہے۔ اب جو انسان گناہوں کا مرتکب ہو رہا ہو یا ہو چکا ہو، وہ کیسے ان سے جان چھڑائے اور نیکی کی زندگی کو شروع کرے، اس عمل کو توبہ کہتے ہیں۔ توبہ کہتے ہیں ہی رجوع العبد الی اللہ، کہ بندے کا اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا، لوٹنا، متوجہ ہونا، گناہوں کو چھوڑنا اور اللہ تعالی کی فرما برداری والی زندگی کو اختیار کرنا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اور یہ توبہ ہر بندے کو کرنی ضروری، توبہ ہر بندے کے لیے کرنی ضروری۔ جو انسان کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے وہ اس سے توبہ کرے، جو کبیرہ کا مرتکب تو نہیں ہوتا، صغیرہ کا مرتکب ہوتا ہے وہ اس سے توبہ کرے۔ جو گناہوں سے بچتا ہے مگر غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اپنی غفلت میں گزرے ہوئے لمحات سے توبہ کرے۔ جس بندے کے دل میں نفسانی شیطانی خیالات ہجوم کرتے ہیں وہ ان سے توبہ کرے۔ تو توبہ کا عمل مبتدی کو بھی کرنا ہوتا ہے، منتہی کو بھی کرنا ہوتا ہے، سالک کے لیے بھی ضروری، واصل کے لیے بھی ضروری، تلمیذ کے لیے بھی ضروری تو مرید کے لیے بھی ضروری۔ یہ توبہ موضوع الساعت وکل ساعة، آج کا بھی یہ موضوع ہے اور ہر وقت کا یہی موضوع ہے کہ انسان توبہ کیسے کرے۔ کیف اعود الی اللہ، میں اللہ کی طرف کیسے لوٹ سکتا ہوں؟ انسان کا ضمیر ایسی نعمت ہے کہ جو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتا ہے، اس کو ندامت کا احساس دلاتا ہے، تو بندہ گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہوتا ہے، اس کے دل میں احساس ہوتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اگر اس کے دل میں ندامت ہوئی تو کیسے توبہ کرے، یہ مستقل ایک مضمون ہے جو سمجھنے کے قابل ہے، ایک باب ہے زندگی کا. اب توبہ سے پہلے ایک بات کا سمجھنا ضروری کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کچھ پردے آ جاتے ہیں، ان کو حجاب کہتے ہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ الحجب العشر بین العبد وبین اللہ، کہ بندے اور اللہ رب العزت کے درمیان 10 پردے ہوتے ہیں، ان 10 پردوں کو جب تک ہم نہیں اٹھائیں گے ہم اللہ تعالیٰ کے دیدار سے فیض یاب نہیں ہوں گے، واصل نہیں ہوں گے. یہ پردے کون کون سے ہیں ان کو ذرا دل کے کانوں سے سنیے. سب سے پہلا پردہ الجہل باللہ، اللہ رب العزت سے ذات سے بندے کا تعارف ٹھیک نہ ہو، جہالت ہو اس کے اندر، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ رب العزت تواب ہیں، توبہ قبول کرنے والے ہیں. کوئی انسان کتنا بڑا گناہ کیوں نہ کر لے، موت سے پہلے اس کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں. اگر وہ توبہ کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے یہ سب گناہوں سے بھرا ہوا لے کر میرے پاس آئے گا اور میں تیرے اتنے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے پھر بھی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. تو انسان کتنا گناہ کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے کے گناہوں سے ہمیشہ زیادہ. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا زیادہ معلومات ہوں گی، اس کے رحم کے بارے میں، اس کے حلم کے بارے میں، تو اتنا انسان اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کرے گا. ورنہ تو ایک غلطی کرنے کے بعد سمجھ لے گا کہ اب تو میں نے مرنا ہے اور مجھے تو عذاب ہونا ہے. جیسے کچھ لوگ دنیا میں ہی اپنے آپ کو جہنمی کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو شیطان فائدہ اٹھاتا ہے کہ چونکہ تم نے جہنم میں جانے لہذا اب باقی وقت میں تم نے جو گناہ نہیں کیے وہ بھی کر لو، تو گناہوں کا راستہ کھل جاتا ہے، جبکہ توبہ کے ذریعے گناہوں کا راستہ بند ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلا پردہ، بندے کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جہالت ہونا، پتہ نہ ہونا. اللہ رب العزت ستار بھی ہیں، بندے کی ستر پوشی بھی فرماتے ہیں. اب بتائیں ہم نے اپنی زندگی میں کتنی خطائیں کی، میرے پروردگار نے ان خطاؤں کے اوپر ایسا پردہ ڈالا کسی کو کانو کان خبر ہی نہیں. وہ پروردگار ستار بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں بڑی مزے کی ہیں، اور ان دونوں صفتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ فرمایا، وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے حلیم بھی ہے. علیم کا کیا مطلب؟ کہ وہ سب جانتا ہے، حتیٰ کہ دلوں کے اندر جو گناہوں کے منصوبے انسان بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں. اتنے علم کے بعد پھر اتنا اللہ رب العزت کا حلم کہ وہ بندہ گناہ کر بھی لیتا ہے اللہ تعالیٰ سزا دینے میں پھر بھی اسے مہلت عطا فرما دیتا. یہ دو چیزوں کا اکٹھا ہو جانا بڑی عجیب بات ہے.
اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، ورنہ باپ کو پتا چلے کہ بیٹا میرے خلاف باتیں کر رہا ہے، اتنا ہی کافی، بچے کو ہی گھر سے نکال دے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھتے ہیں کہ یہ گناہوں کے منصوبے بنا رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو اپنی بندگی سے خارج نہیں فرماتے، وہ بندہ گناہ کا مرتکب بھی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ پھر بھی بندگی سے خارج نہیں فرماتے، وہ زندگی گزارتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ پھر بھی خارج نہیں کرتے۔ اگر موت سے پہلے یہ جو انسان کا سانس اکھڑتا ہے نا اور موت کے وقت گھنگرو بجتا ہے، اس سے پہلے پہلے اگر یہ بندہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اتنا علم اور اس کے بعد اتنا حلم، یہ فقط اللہ رب العزت کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ حنان بھی ہیں منان بھی ہیں۔ منان کس کو کہتے ہیں؟ احسان کرنے والا۔ اور حنان کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو کسی کو اپنے در سے ناراض ہو کر روٹ کر واپس نہ جانے دے۔ بعض بندوں کی طبیعت ہوتی ہے نا، ان سے کوئی ناراض ہو جائے انہیں چین نہیں آتا جب تک کہ بندے کو منا نہ لے، اس کو اپنی طرف متوجہ نہ کر لیں۔ یہ صفت ہے اللہ رب العزت کے اندر کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے در سے پیٹھ پھیر کے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتے۔ اب دیکھیں، آداب شاہانہ کا تقاضا تو یہ تھا کہ جس بندے نے اللہ تعالیٰ کے در سے پیٹھ پھیری، اللہ تعالیٰ پیچھے سے اس کی پیٹھ کے اندر ایک لات لگواتے اور فرماتے کہ دفع ہو جا، آج کے بعد یہ دروازہ تیرے لیے بند کر دیا گیا۔ آداب شاہانہ کا تقاضا یہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ رحیم اور کریم ہے، وہ پیٹھ پھیر کے جانے والے بندے کے لیے دروازے بند نہیں کرتے، اسے پیچھے سے لات نہیں لگواتے، بلکہ اپنے اس بندے کو پیار سے متوجہ کر کے یہ پوچھتے ہیں، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، اپنے رب سے روٹ گیا، تو پہچانتا ہی نہیں اس کی عظمت کو۔ تو یہ سب سے پہلا حجاب کہ انسان کو اللہ رب العزت کی صفات کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، لہذا فیصلہ کر لیتا ہے کہ جی میں تو اب جہنمی ہوں۔ یہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک حجاب، ایک پردہ ہے۔ ویسے بھی الناس اعداء لما جاہل، انسانوں کو جس چیز کا پتہ نہیں ہوتا وہ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ تو انسان اپنی کم علمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے در سے دور ہو جاتا ہے۔ غلطی تو ہر انسان کر بیٹھتا ہے، انبیاء کرام معصوم ہیں اور اولیاء کاملین محفوظ ہیں، باقی میں اور آپ ہم جتنے ہیں سب کے سب غلطیاں کرنے والے، اگر فرق ہے تو تھوڑے اور زیادہ کا فرق ہے، کسی نے زیادہ کر لی کسی نے کم کر لی، غلطیاں سب کرتے ہیں۔ تو جب غلطیاں ہیں کر ہی جاتی ہیں تو بھئی ہمیں ان غلطیوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگنی چاہیے۔ جس کو یہ سمجھ لگ گئی کہ میں نے اپنی غلطیوں کو بخشوانا کیسے ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے سوری کیسے کرنی ہے، آج کے نوجوان انہی لفظوں کو سمجھتے ہیں نا، تو یہ توبہ یہی ہے کہ بندہ گناہ کر بیٹھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ تو پہلا حجاب الجہل باللہ، اللہ رب العزت کے بارے میں بندے کے اندر جہالت کا ہونا، علم نہ ہونا پورا اللہ تعالیٰ کی صفات کا۔ کیونکہ جس کو علم ہوتا ہے نا، من عرف اللہ احبہ، یہ طے شدہ بات ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پہچانا وہ اللہ سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا، اور جس نے دنیا کی حقیقت کو پہچانا وہ دنیا سے نفرت کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جو پہچانے گا وہ قریب ہوگا. اس میں ایک مزے کی بات اور بھی ہے کہ مخلوق سے کوئی ڈرے تو دور بھاگے، جو شیر سے ڈرا دور بھاگا، سانپ سے ڈرا دور بھاگا، چور سے ڈرا دور بھاگا، جو مخلوق سے ڈرے وہ دور بھاگے گا، اور جو اللہ سے ڈرے گا جتنا ڈرے گا اتنا اللہ کے قریب ہو جائے گا. اللہ رب العزت تو وہ ذات ہے، اس لیے بندے کو چاہیے کہ اَن يَعْرِفَ عِزَّتَهُ فِي قَضَائِهِ. اللہ تعالیٰ نے جو قضا قدر کے فیصلے اس کے بارے میں کر دیئے، بندہ اپنی عزت اسی میں سمجھے. وَبَرَّهُ فِي سَتْرِهِ، اور اپنی بھلائی اللہ تعالیٰ کی ستاری میں سمجھے. وَقَرَمَهُ فِي قَبُولِ الْعُذْرِ، اور اللہ تعالیٰ کے کرم کو اپنے عذر کے قبول ہونے میں سمجھ لے. وَفَضْلَهُ فِي مَغْفِرَتِهِ، اور اللہ کے فضل کو اپنی مغفرت میں سمجھ لے کہ میری مغفرت کر دینا یہ مجھ پر اللہ کا فضل ہے. تو یہ سب سے پہلا حجاب. دوسرا حجاب جو بندے اور اللہ کے درمیان پڑ جاتا ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اس کو حجاب بھی نہیں سمجھتا، وہ ہے البدع، کہ بندہ بدعات کا مرتکب ہوتا ہے اور دین سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ چیز اللہ سے بندے کو دور کر رہی ہوتی ہے. اس لیے ہمارے اس نقشبندیہ سلوک میں جتنا سنت کا اہتمام بتلایا جاتا ہے اتنا ہی بدعت سے اجتناب بتلایا جاتا ہے. امام ربانی مجدل ثانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنے مکتوبات میں بدعات کا جتنا رد کیا انسان پڑھتا ہے حیران ہو جاتا ہے، کیا عجیب باتیں انہوں نے لکھی. وہ فرماتے ہیں کہ جو قوم بدعت کی مرتکب ہوتی ہے اللہ تعالی اس کے مقابلے کی ایک سنت کو اس قوم میں سے ہمیشہ کے لیے واپس اٹھا لیا کرتے ہیں، وہ قوم ہمیشہ کے لیے سنت سے محروم ہو جاتی ہے. حدیث پاک میں آتے ہیں جس نے بدعتی کی تعظیم کی اس نے دین اسلام کو گرانے میں مدد کی. تو بدعات سے اپنے آپ کو بچانا، چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد، کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات ایجاد کر لی جو اس میں نہیں تو وہ مردود ہے. یہ یاد رکھ لینا، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے سب راستے بند ہو گئے سوائے اس راستے کے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور اللہ رب العزت سے واصل ہوئے. وہ ایک راستہ ایسا ہے کہ جس پہ چل کے انسان اللہ سے واصل ہو سکتا ہے، اس کے سوا تمام راستوں کو بند کر دیا گیا. لہذا بدعات سے انسان بچے، اور شیطان ایسا بدماش ہے کہ وہ بندے کے ذہن میں ڈالتے ہیں حرجی کیا ہے. مثلا کوئی بندہ نیا کام کرے گا نا، اس کو منع کر دو، حرجی کیا ہے جی. یہ اتنا خطرناک فکر ہے نا کہ حرجی کیا ہے، بھئی یہ تھوڑا حرج ہے کہ جس کام کو نبی علیہ السلام نے نہ کیا، جس کام کو صحابہ نے نہ کیا، اولیاء کاملین نے نہ کیا، آج ہم اس کو اگر دین سمجھ کر کریں گے تو ہم گویا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ تمام بزرگ ہستیاں اس نیکی سے محروم دنیا سے چلی گئی. تو یہ چھوٹی سی بات نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی بات ہوتی، اور یہ بدعت آہستہ آہستہ بڑھتی ہے. شروع ہوتی ہے تو بہت معمولی، جن کو اللہ نے باطن کی آنکھ دی ہو وہ پہچانتے ہیں اور وہ اس سے روکتے ہیں، ورنہ آہستہ آہستہ یہ چیز پھر اپنا رنگ ہی بدل لیتی ہے. اب اس کی مثال ذرا سن لیجئے. زمانے جاہلیت میں ایک مرد اور عورت، عورت کا نام نائلہ، مرد کا نام عصاف، دونوں کے ناجائز تعلقات تھے. دونوں کہیں طواف کرنے کے لیے آئے اور بیت اللہ شریف کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مشغول ہو گئے، اللہ رب العزت کا غضب ہوا کہ دونوں پتھر بن گئے۔ اب اہل مکہ نے جب دیکھا تو ان کو بڑا غصہ آیا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور دوسرا بیت اللہ شریف کے اندر۔ اب انہوں نے مشورہ کیا کہ ان دونوں کو ایسی سزا دینی چاہیے کہ جو اس سے پہلے کبھی نہ دی گئی ہو۔ مشورہ کیا، مل بیٹھے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ۔ ایک صاحب نے مشورہ دیا کہ دیکھو حج کا عمل تو قیامت تک رہے گا، ہم ان میں سے ایک کو صفا پر رکھ دیتے ہیں، ایک کو مروہ پر رکھ دیتے ہیں، جو حج کرنے کے لیے، سعی کرنے کے لیے آئے گا وہ صفا پہ جائے تو اس کے جوتے مارے اور مروہ پہ جائے تو اس کے جوتے لگائے، تو قیامت تک ان کو ذلت ملتی رہے گی۔ اب اپنے دماغوں میں انہوں نے دیکھو کیا بات سوچی، لیکن اس بات کو بھول گئے کہ شریعت کے ایک حکم میں ہم کسی چیز کا اضافہ کر رہے ہیں، سائی کا حصہ تو یہ نہیں ہے نا، انہوں نے بنا دیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ پہلے ایک دو پشتیں آتے رہے، لوگ ادھر جوتا مارتے ادھر جوتا مارتے، کئیوں کے پاس جوتے نہیں ہوتے تھے، وہ ادھر تھپڑ لگاتے ادھر تھپڑ لگاتے۔ جب ان کی اولادیں آئیں تو انہوں نے سوچا کہ بھئی اصل تو ہے اس کو بھی ہاتھ لگانا، اس کو بھی ہاتھ لگانا۔ وہ صفا پہ چڑھنا اس وقت کامل سمجھتے جب اس کو ہاتھ لگائیں اور مروہ پہ اس کو ہاتھ لگاتے۔ آنے والی نسل نے سوچا کہ یہ کوئی بزرگ بندے ہیں، برکت کے لیے ہاتھ لگاتے ہیں، اب وہ جائیں تو وہ برکت کے لیے ادھر بھی ہاتھ لگائیں ادھر بھی ہاتھ لگائیں۔ کچھ اور بھی ہوتے ہیں ضعیف الاعتقاد، انہوں نے کہا یہ کوئی نیک بزرگ لوگ پہلے گزرے ہیں، برکت کے لیے ہاتھ لگائیں، انہوں نے چومنا بھی شروع کر دیا، صفا پہ اس کو چومتے مروہ پہ اس کو چومتے، حتیٰ کہ بعض وہاں دعائیں مانگتے۔ یہاں تک بات پہنچی کہ نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو یہ کفار مشرکین جب حج کرتے تھے تو صفا پہ جاتے تو اس کو سجدہ کرتے تھے اور مروہ پہ جاتے تو اس کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیے بدعت شروع کہاں سے ہوئی اور کتنا بیان کس کا انجام نکلا۔ ہمیشہ کا یہ دستور ہے، شروع اسی طرح ہوتی ہے، او جی میں نے اذان سے پہلے درود شریف ہی پڑھنا ہے، بھئی آپ پڑھو 100 دفعہ پڑھو، دل میں پڑھو، لیکن اتنا اونچا پڑھنا کہ پوری آبادی کو سنانا، اور جب لائٹ ہو تو درود پڑھنا ہے، لائٹ نہیں تو فقط اذان دینی ہے، تو یہ تو پھر ایک اضافہ ہو گیا نا۔ آج ہماری آنکھیں اس کو نہیں دیکھ پا رہی، ہمارے دماغ نہیں سمجھ رہے، آنے والا وقت آئے گا جب لوگ اس کو اذان کا حصہ سمجھا کریں گے۔ تو یہ بدعت دین کے نام سے چونکہ ہوتی ہے اس لیے اس سے توبہ کی جلدی توفیق ہی نہیں ہوتی، یہ بہت بڑا حجاب۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہر عمل کو نبی علیہ السلام کی مبارک سنت کے مطابق کریں، ذرہ برابر بھی اس سے ادھر ادھر نہ ہو، نہ کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ کر سکتے ہیں، ہم پابند ہیں، ہم ان کے پیچھے چلنے کے پابند ہیں، ہمیں کام کو اسی طرح کرنا ہے جس طرح نبی علیہ السلام نے کیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل قبول ہونے کی دو شرطیں ہیں، والعمل الصالح له شرطان، نیک عمل کی دو شرطیں ہوتی ہیں، ایک شرط یہ کہ الاخلاص، وہ نیک عمل جو کیا جائے وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، اس میں ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، کسی سے واہ واہ سننے کی نیت نہ ہو۔ ایک تو اخلاص ضروری، والمتابعت، اور دوسری شرط یہ کہ وہ عمل سنت کے بھی مطابق ہو، کیونکہ بدعت کو خلوص کے ساتھ کرے گا تو بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں۔ تو عمل قبول ہونے کی دو شرطیں، پہلی شرط کہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہو، اور دوسری شرط کہ سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو، اگر ہٹ کے ہوگا وہ عمل تو بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے۔ اس لیے میں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کو کر کے اپنے اللہ کے قریب ہو جائیں، اس کی رضا پانے والے بن جائیں۔ الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، پاکیزہ کلام بھی اللہ ہی کی طرف اوپر جاتا ہے، اور جو نیک عمل ہیں وہ بھی اللہ ہی کی طرف بلند کیے جاتے ہیں، اور بدعت چونکہ عمل صالح کے زمرے میں نہیں آتی، وہ تو سیئہ ہوتی ہے، اس لیے نہ یہ اوپر اٹھتی ہے نہ اللہ کے ہاں قبولیت پا سکتی ہے۔ تو بدعات سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ سنت اور بدعت کا ایک فرق یہ بھی ہے کہ سنت آفاقی ہوتی ہے۔ سنت کیا ہوتی ہے؟ آفاقی، آفاقی کا مطلب یونیورسل، پوری دنیا میں کہیں چلے جاؤ سنت وہی ہوگی۔ تو سنت آفاقی ہوتی ہے اور بدعت علاقائی ہوتی ہے، مختلف علاقوں کی مختلف بدعتیں۔ تو یہ بھی سنت اور بدعت کا ایک میجر فرق ہے جس سے انسان اندازہ لگا سکتا ہے۔ تو پہلا حجاب الجہل باللہ، اور دوسرا حجاب البدع، کہ انسان بدعات سے اپنے آپ کو بچائے۔ تیسرا حجاب الکبائر الباطنہ، وہ گناہ جو باطنی ہیں اور انسان ان کا مرتکب ہوتا ہے، مثلا حسد ہے، تکبر، عجب، ریا، یہ تمام کے تمام باطنی امراض ہیں، یہ گناہ ہیں، مگر انسان کے باطن سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ اللہ کے ہاں بہت ناپسندیدہ، تکبر اتنا ناپسندیدہ کہ فرمایا گیا لا يدخل الجنہ من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، جنت میں وہ بندہ داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ تو یہ ایٹمی گناہ ہے، ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا جنت سے بندہ محروم ہوگا، بلکہ فرمایا کہ یہ تکبر اعظم من الزنا وشرب الخمر والسرقہ، زنا چوری شراب پینے سے بھی یہ بڑا بڑا گناہ ہے، اور ہم تکبر کے مرتکب ہو جاتے ہیں، متکبرانہ بول بول بیٹھتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العزت کی رضا کی طرف جو راستہ جاتا ہے یہ قدموں سے طے نہیں ہوتا، یہ دلوں کے ذریعے طے ہوتا ہے، دل یہ فاصلہ طے کرتے ہیں۔ تو اگر دل میں ہی تکبر ہے تو یہ تو بریک لگ گئی، اس کو یہ چل ہی نہیں سکتا، بڑھ ہی نہیں سکتا آگے۔ پٹرول میں کبھی کبھی کچرا آ جائے نا تو گاڑی رک جاتی ہے۔ جس بندے کے دل میں تکبر کا کچرا آ گیا اس کی گاڑی رک گئی، اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ان کبائر سے اپنے آپ کو بچانا۔ چوتھا حجاب حجاب اہل الکبائر الظاہرہ، ظاہری طور پر کبیرہ گناہ کے مرتکب ہونے والے، چوری کرنا، سود کھانا، شراب پینا، زنا کرنا، یہ سب کے سب ظاہراً کبیرہ گناہ ہیں، اور یہ بھی بندے اور اللہ کے درمیان ایک حجاب ہے۔ اچھا دیکھیں، ایک ہوتے ہیں گناہ، ایک ہوتی ہے سرکشی، ان دونوں میں فرق ہے. گناہ کہتے ہیں کہ اپنے نفس کی وجہ سے بے قابو ہو کر ایک عمل کر تو لینا، مگر اپنے آپ کو مجرم سمجھنا، اپنے آپ کو خطاکار سمجھنا، یہ گناہ کہلاتا ہے. اور ایک ہوتی ہے سرکشی. سرکشی کہتے ہیں گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھنا، یہ چیز بندے کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. دیکھیں، ایک ہوتا ہے نوٹ کا پھٹنا اور ایک ہوتا ہے نوٹ کا پھاڑنا. آپ کے پاس پھٹا ہوا نوٹ ہے، آپ کسی بینک والے کے پاس لے جائیں، وہ آپ کو اس کی جگہ نیا دے دے گا، پھٹ گیا ٹھیک ہے، لیکن آپ بینک والے کے سامنے نوٹ کو پھاڑے میں اس کو نہیں مانتا، تو کیا اب آپ کا نوٹ بدل دیا جائے گا؟ اب آپ کو ملک کا غدار سمجھا جائے گا. تو گناہ کرنے والے کے لیے واپسی کے راستہ پھر بھی آسان، سرکشی کرنے والے کے لیے واپسی کا راستہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے انسان اگر گناہ کرے تو اپنے آپ کو نادم، شرمندہ بھی کرے دل میں، اور کہے کہ اللہ مجھ سے کوتاہی ہوئی، آپ میرے گناہ کو معاف فرما دیجئے. پانچواں حجاب، حجاب اہل الصغائر، صغیرہ گناہ کرنے کا حجاب. اب طلباء اس بات پہ حیران ہوں گے کہ یہ صغیرہ گناہ تو حجاب نہیں ہوتے اتنے بڑے، مگر ہمارے بزرگوں نے اس کو حجاب کہا اور فرمایا کہ چند باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتے ہیں. چند باتیں ہیں جن کی وجہ سے صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتے ہیں، چنانچہ انہوں نے عنوان باندھا کئی پتک برس صغائر، کہ صغیرہ گناہ کبیرہ کیسے بن جاتے ہیں. سب سے پہلی بات بالاسرار، جب اسرار کیا جائے بار 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 بار، کوئی صغیرہ گناہ کیا جائے وہ صغیرہ نہیں بلکہ کبیرہ بن جاتا ہے. لا صغیرہ مال اسرار، اسرار اگر کیا جائے تو کوئی چیز وہ صغیرہ نہیں رہتا، پھر عمل پھر وہ کبیرہ ہو جاتا ہے. تو پہلی بات کہ اسرار کی وجہ سے صغیرہ کبیرہ بن جاتا ہے. دوسری بات استدغار الذنب، کہ انسان گناہ کو چھوٹا سمجھے. او جی گل ہی کوئی نہیں، بات ہی کوئی نہیں، یہ جو گناہ کو چھوٹا سمجھنا ہے نا، یہ پھر گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، گناہ بہت بڑا بن جاتا ہے. گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں. لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصا، کہ تو صغیرہ کو چھوٹا نہ سمجھ، بڑے بڑے پہاڑ چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے مل کے بن جایا کرتے ہیں. تو گناہ کو چھوٹا سمجھنا، چنانچہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، اپنی بستی سے باہر نکلے تو انہوں نے پہاڑوں کو دیکھا جن کے اوپر سبزہ نہیں تھا. وہ پہاڑ ایسے تھے بیوادن غیر ذی ذرعن کی مانن تھے، کوئی سبزے کا نام و نشان نہیں تھا. تو دل میں خیال آیا، یا اللہ اگر یہاں سبزہ ہوتا، آبشارے ہوتی، بہاریں ہوتی، کتنا اچھا لگتا. جو بڑے ہوتے ہیں نا اور قریب ہوتے ہیں، پھر چھوٹی باتوں پہ بھی ان کی پکڑ ہو جاتی ہے. اب ان کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا، الہام دل میں ڈالا گیا کہ میرے بندے تو نے بندگی چھوڑ دی، اب تو میرا مشیر بن گیا، مجھے مشورے دیتا ہے کہ اگر یہاں سبزہ ہوتا تو کتنا اچھا لگتا، میری تخلیق میں تجھے عیب نہ درایا. ان کو تب احساس ہوا کہ ہو مجھے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. چنانچہ بڑے نادم بڑے شرمندہ انہوں نے اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے نیت کر لی کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس گناہ کی معافی کی مجھے واضح طور پر کیفیت محسوس نہیں ہو جائے گی میں کھانا نہیں کھاؤں گا. ایسی پابندی اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے بندہ لگا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان کہ وہ کسی بستی میں گئے، ان کی تقریب تھی، کھانے پکے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کھانا کھا لیجئے، انہوں نے کہا نہیں کھانا. انہوں نے پوچھا کیوں نہیں کھانا، انہوں نے بتایا کہ مجھ سے یہ کوتاہی ہو گئی. کہنے لگے یہ کون سی بات ہے؟ بستی والوں نے کہہ دیا کہ اس غلطی کی سزا ہم بھگت لیں گے، آپ کھانا کھا لیجئے. جیسے ہی بستی والوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں الہام ڈالا، فرمایا کہ میرے پیارے اس بستی سے فوراً نکل جائیے، میں اس بستی کو عذاب دینا چاہتا ہوں. کیوں؟ میرے عذاب کو ہلکا سمجھا کہ ہم مل کے بانٹ لیں گے اس کی سزا، آپ کھانا کھائیے. اس بات پر بستی والوں کو سزا ملی، زمین میں دھسا دیا گیا بستی والوں کو. اللہ تعالیٰ کو جلال آیا، میرے اس عذاب کو چھوٹا سمجھتے. تو یہ جو ہوتا ہے نا گناہ کو چھوٹا سمجھنا، بات ہی کوئی نہیں. جیسے کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے بغیر کام ہی نہیں چلتا، تو گناہ کو معمولی سمجھ لیا. اسی طرح اور کئی گناہ ہیں، کسی کی نظر قابو میں نہیں. ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے، اب وہ جب اس کو بتایا جائے کہ بھائی یہ چیز اچھی نہیں، اجی میں سگریٹ ہی پیتا ہوں نا، ہیروئن تو نہیں پیتا، اب وہ اس کو چھوٹی سی چیز سمجھ رہا ہے. یہ جو گناہ کو چھوٹا سمجھنا ہے، اسی وجہ سے گناہ بڑا بن جایا کرتا ہے. تیسری چیز جس سے گناہ بڑا بنتا ہے، السرور بالذنب، کہ گناہ تو کیا اور لطف پایا گناہ سے. بندہ کہے جی بڑا مزہ آیا گناہ کر کے. جب یہ الفاظ کہے گا تو یہ کوئی بھی گناہ جو اس نے کیا یہ چھوٹا نہیں رہے گا، اب یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا گناہ بن جائے. چوتھی بات، اَن يَتَحَاوَنَ بِسَتْرِ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ تو بندے کے عیبوں کو چھپائیں اور ستر پوشی کریں، اور یہ ستر پوشی کی وجہ سے اور جرت کرتا چلا جائے آگے. کسی کو پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں. یہ جو اس کے اندر اور آگے بڑھنے کی بات پیدا ہوتی ہے، یہ پھر اس گناہ کو بڑا بنا دیتی ہے. اور پانچویں چیز فرمایا المجاہرہ، کہ کھلم کھلا گناہ کرنا یا گناہ کر کے لوگوں میں علل اعلان تذکرے کرنا. آج کل کے نوجوان دوسرے نوجوانوں کو اپنی کارگزاریاں سناتے ہیں، میں نے چوری کی تو ایسے کی، میں نے یہ گناہ کیا تو ایسے کیا. سنیے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرون، میرے امتی کی ہر غلطی کو معاف کر دیا جائے گا سوائے ان لوگوں کی غلطیوں کے جو علل اعلان گناہ کرتے ہیں. تو اس عمل سے بھی بچنا چاہیے. اور آخری چیز، اَن يَكُونَ رَأْسَنْ يُقْتَدَا بِهِ، اگر کوئی بندہ ایسا ہو، امام ہے، خطیب ہے، استاد ہے، قاری ہے، صوفی ہے، جس کی لوگ اقتداء کرتے ہیں، اور وہ کبیرہ گناہ صغیرہ گناہ کو کرے اور اسے معمولی سمجھے. تو فرمایا کان علیہ وزرہا، اس کے اوپر اس کے اپنے گناہ کا بھی بوجھ ہوگا، ووزر من عمل بها، اور جس نے اس پر عمل کیا ان کے گناہوں کا بوجھ بھی اسی بندے کے سر پہ اوپر ہوگا. باپ ٹی وی لے کے آیا، بیوی بچے جتنا ٹی وی دیکھیں گے خود بھی جہنم کمائیں گے اور ان سب کا مجموعہ گناہوں کا اس ٹی وی لانے والے کے سر کے اوپر بھی ہوگا. اب یہ صاحب بیٹھے مسجد کے اندر نمازیں پڑھ رہے ہیں اور بیوی بچے ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور اس کے سر پہ گناہوں کا بوجھ لادا جا رہا ہے. لانے والا جو یہی تھا. چھٹا حجاب اللہ تعالی اور بندے کے درمیان، حجاب الشرک، شرک کا حجاب. امام ربانی مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرک دو طرح کا ہوتا ہے، ایک شرک جلی اور ایک شرک خفی. شرک جلی تو یہ ہوا کہ انسان بتوں کو سجدہ کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے، یہ تو شرک جلی ہوا. ایک شرک خفی ہوتا ہے، وہ شرک خفی کیا؟ کہ کسی سے ایسی نفسانی شیطانی محبت ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ایک طرف کر کے بندہ اسی کے پیچھے لگ جائے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. تو یہ جو ہے نا، تو میرا دین ایمان سجنا، یہ شرک ہے. وہ دل جو اللہ رب العزت نے اپنی محبت کے لیے دیا، ہم اس دل کو مخلوق کی شیطانی محبتوں سے بھر لیتے ہیں. جب تک انسان شرک جلی اور شرک خفی دونوں سے سچی توبہ نہیں کرے گا، تب تک اللہ تعالیٰ سے واصل نہیں ہو سکے گا. اور کئی مرتبہ انسان اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَا، کیا دیکھا آپ نے اسے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. سو نفس پرستی، زر پرستی، زن پرستی، شہوت پرستی، یہ تمام کی تمام بت پرستی ہی کی اقسام ہے، خدا پرستی کوئی اور چیز ہوتی ہے. ساتواں حجاب، حجاب اہل الفضلات والتوسع فی المباحات. وہ لوگ جن کو اللہ نے خوب مال دے دیا، کھلا رزق ہے، اب اس کھلے رزق کی وجہ سے وہ انجوائے کر رہے ہیں. شام کو دفتر سے آئے، بیوی کو گاڑی میں بٹھایا اور چلے کسی سٹور کے اوپر اور کھانا کھایا کسی کارنر کے اوپر. یہ فلاں کارنر، یہ فاسٹ فوڈ ہے، یہ فلاں جگہ کھانا ہے. اب ان کو شام کا کھانا بیوی کے ساتھ باہر گاڑی میں کھانا، ہوٹلوں میں کھانا اچھا لگتا ہے، یہ بھی بندے کے لیے حجاب ہو جاتا ہے. اور واقعی رات گزار دیتے ہیں. بلکہ ہم نے تو سنا کہ رمضان کی مبارک راتوں میں ایسے لوگوں کی راتیں سڑکوں پر گزر جاتی ہیں. تو یہ پھر بندے اور اللہ کے درمیان حجاب ہوا کہ نہ ہوا؟ بھئی آپ کو کوئی چیز باہر کی پسند ہے اور وہ حلال ہے، آپ اس کو منگائیے، گھر میں بیٹھ کے کھائیے. یہ جو عادتاً بڑے شہروں میں ہوتی ہے نا کہ شام کا کھانا باہر جا کے کھائیں، انتہائی بری عادت. نبی علیہ السلام کی زندگی میں ایسی بات کہیں نظر نہیں آتی کہ آپ نے زوجہ محترمہ سے فرمایا ہو کہ چلو ہم ذرا مدینے سے باہر جا کے کھانا کھا کے آتے ہیں. یہ کفر کا طریقہ اور آج مال پیسے کے زور پر انہی کے پیچھے چلنے والوں کی یہ عادت ہے اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ سالوں شام کا کھانا باہر کھاتے ہیں مجھے ایک صاحب ملے نوجوان تھے برگیڈیئر کے بیٹے تھے کہنے لگے جی ہمیں نہیں یاد پڑتا کہ پچھلے 5 سال میں ہم نے شام کا کھانا گھر میں کبھی کھایا ہو تو یہ چیز بندے اور اللہ تعالی کے درمیان حجاب بن جاتی ہے آٹھواں حجاب حجاب اہل الغفلت عن اللہ اہل غفلت اپنی غفلت کی وجہ سے حجاب میں ہوتے ہیں ان کو خدا یاد ہی نہیں ہوتا لگے ہوتے ہیں دنیا کے کاموں میں مال پیسہ بنانے میں اور خدا کی یاد کے لیے عبادت کے لیے ان کے پاس فرصت ہی نہیں ہوتی آپ ان کو کہو کہ بھئی چلو 3 دن رائیونڈ کا اجتماع ہے کہیں جی میرا کام ایسا ہے مجھے فرصت ہی نہیں اب اس بندے کو فرصت ہی نہیں اور دوسرے چوتھے دن یہی بندہ آیا بیٹھا ہوگا حضرت دعا کرو کون سی دعا کریں او جی ایک اور کارخانہ لگانے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرما دے تو بھئی یہ دوسرا کارخانہ چلانے کا وقت کدھر سے نکل آئے گا تو دنیا کے لیے وقت نکلتا ہے دین کے لیے وقت نہیں نکلتا یہ اہل غفلت نواں حجاب حجاب العادات والرسوم والاعراف یہ جو رسم و رواج ہیں نا یہ بھی حجاب بن جاتے ہیں اور شادی بیاہ کے موقع پر تو عورتیں مفتی اعظم بن جاتی ہیں ایسا ان کو پیسہ بہانہ آتا ہے رسمیں نئی سے نئی نکال لیتی ہیں اور یہ چیزیں انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں ہر ایک کو شادی کے موقع پہ منا لیا جاتا ہے بس اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر لیا جاتا ہے تو یہ کتنا بڑا حجاب ہوا دسواں حجاب الاعتماد بالنفس نفس کے اوپر اعتماد کرنے کا حجاب یہ کیا ہے کہ بندے کو اپنے نفس پہ اتنا اعتماد ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے جی جو میں پڑھا ہوں یا سمجھا ہوں بس میں اس پہ عمل کروں گا وہ کسی کو اپنا بڑا نہیں سمجھتا کسی کے پیچھے چلنا پسند نہیں کرتا اس کو تقلید بری نظر آتی ہے وہ کہتا ہے جی بس قرآن حدیث پڑھو اور اس کے اوپر چلو مگر ہمارا یہ تجربہ ہے کہ تقلید تو دنیا کا ہر بندہ کرتا ہے پر کتنا ہے کسی نے ائمہ اربعہ کی تقلید کی کسی نے مسجد کے مولوی صاحب کی تقلید کی چنانچہ جو لوگ کہتے ہیں جی ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے ان سے پوچھو بھئی آپ نے پڑھا کس سے یہ مسئلہ کس سے سنا کہیں گے جی مسجد کے مولانا صاحب سے تو بھئی مسجد کے مولانا صاحب کی تقلید اگر جائز ہے تو ائمہ اربعہ کی تقلید جائز کیوں نہیں یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی تقوی کے اوپر اور جن کی علمیت کے اوپر پوری امت کے علماء کا اتفاق ہے سند ہے یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے چنانچہ آج کل کے دور میں یہ غیر مقلدیت کے جراثیم یہ وائرس بہت پھیلتی چلی جا رہی ہے اور ہر بندے کا نفس چاہتا ہے کہ بس میں وہ کروں جو میرا دل چاہے وہ اس کی بھی سنتے ہیں اس کی بھی سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فیصلہ ہم کریں گے یعنی یہ بھی شیخ یہ بھی شیخ یہ بھی شیخ اور میں شیخ المشائخ کالجوں میں پڑھنے والے یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے آج ذہن ہی یہ بنتا چلا جا رہا ہے بلکہ ان کا ذہن بنایا جا رہا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا حجاب ہے اب اس کی ذرا اور تفصیل میں تھوڑی سی کر دوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ نقصان دہ کتنی ہے ایک مرتبہ نیویارک میں ساجد نے بیان کیا تو وہاں کا ایک مقامی تھا، اس بندے نے آ کے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوا. کہنے لگا جی مجھے میرا نام کوئی نیا دیں، ہم نے کچھ انبیاء کرام کے نام، صحابہ کرام کے نام اس کو سنائے، مگر اس کا دل کہیں مطمئن نہیں ہو رہا تھا. اچانک وہ مجھ سے پوچھتے ہیں جی آپ کا کوئی بیٹا ہے؟ میں نے کہا ہاں الحمدللہ بیٹا ہے. اس کا نام کیا؟ میں نے کہا حبیب اللہ سیف اللہ. کہتے ہیں حبیب اللہ کے معنی کیا ہیں؟ میں نے کہا دی فرینڈ آف اللہ. تو جیسے ہی میں نے کہا نا فرینڈ آف اللہ، کہتے ہیں ہاں یہ نام میں پسند کرتا ہوں. ایمان کا نور تھا اس کے سینے میں. لو جی ہم نے اس کا نام حبیب اللہ رکھا. اب میں نے اس کو ارکان اسلام کے بارے میں بتایا کہ بھئی دین میں یہ بنیاد ہیں، یہ پلر ہیں دین اسلام کے. پھر اس کو کہا کہ اب وقت زیادہ ہو چکا، آپ کل میرے پاس آنا عشاء کے وقت، تو میں آپ کو بنیادی چیزیں سمجھاؤں گا ضروریات دین کے بارے میں، طہارت ہے، وضو ہے، نماز ہے، جو بنیاد ہے ہماری دین کی، میں اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا. لو جی اگلے دن وہ آ گیا. اب اس نے اپنی بغل میں کوئی چیز دبائی ہوئی تھی اور بیٹھا بات بھی سن رہا تھا. میں نے پوچھا حبیب اللہ یہ کیا ہے؟ کہتے بخاری بخاری. شروع میں تو میں سمجھا نا، پھر جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے مجھے دکھایا تو وہ بخاری شریف انگریزی میں اس کا ترجمہ. میں نے پوچھا حبیب اللہ یہ تمہارے ہاتھ میں کس نے دے دی؟ کہنے لگا جی کل جب مجلس برخاست ہوئی تو ہمارے ایک عرب بھائی یہ اسی مسجد میں تھے، وہ میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ مبارک ہو آپ مسلمان ہو گئے. اب میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں، یہ کتاب ہے، یہ میں تمہیں دیتا ہوں، پڑھ کے اس پر عمل کرتے رہنا، تم دین کے اوپر چلنے والے بن جاؤ گے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو بندہ آج کلمہ پڑھ رہا ہے اس کو دین کا کچھ پتہ نہیں، کیا وہ اس قابل ہے کہ بخاری شریف کو پڑھ کے اس کے اوپر عمل کر سکے؟ وہ بخاری شریف جس کو پڑھانے کے لیے ہمارے مدارس میں 7 سال لگواتے ہیں اور 8ویں سال بخاری شریف پڑھاتے ہیں، اور اس میں بھی کئی احادیث کو تطبیق دینا اور ان کے یعنی اشکالات کو دور کرنا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے طلباء. اس کو ہاتھ میں پکڑا دی اور جی اس پر چلنا عمل کرنا، گمراہ ہوگا اور کیا ہوگا. یہ بہت بڑا حجاب ہے. اسی لیے ایسے لوگوں کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نام سے بڑی چڑ ہوتی ہے. عجیب بات ہے امام شافعی سے نہیں، امام مالک، امام بن حنبل، وہ بھی تو ائمہ ہیں، نہیں فقط امام اعظم رحمت اللہ. اور اللہ تعالی نے امام اعظم رحمت اللہ کو ایسا مقام دیا تھا سبحان اللہ کہ سارے ائمہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کے شاگرد بنتے ہیں. چونکہ امام مالک رحمت اللہ علیہ انہوں نے اصول فقہ وہی لیے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے تھے، اور جو باقی ائمہ ہیں وہ ویسے ہی ان کے شاگردوں کے آگے شاگرد بنتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جو فہم اللہ نے ان کو عطا کی تھی وہ فہم آج تو ممکن ہی نہیں کہ کسی کے اندر ہو، اتنا اللہ نے ان کو دین کا علم دیا تھا. چنانچہ ایک واقعہ صرف سنا دیتا ہوں تاکہ بات زیادہ لمبی نہ ہو. ائمہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ہاں تقریباً 40 بڑے بڑے علماء تھے جو ان کے شاگرد تھے، اور کوئی عربی زبان کا ماہر تھا، کوئی قرآن میں ماہر، کوئی حدیث میں ماہر، کوئی ذکر و سلوک کا ماہر داؤد طائی رحمت اللہ علیہ جیسے، کوئی قیاس اور استحسان کا بادشاہ. یہ سب حضرات مل کر ایک مسئلے کے اوپر مشورہ کرتے تھے. چنانچہ یہ شورائی فقہ ہے، مشورے سے اتنے علماء مل کر ایک بات پہ متفق ہوتے تھے وہ طے ہوتی تھی. پھر امام صاحب کے سامنے مسئلہ پیش کیا جاتا، امام صاحب اس پر اپنے دلائل دیتے. اب جس بات پہ سب کے سب متفق ہوتے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اس بات کو لکھ لیا کرتے تھے، وہ طے ہو جاتی تھی. ایسی بات جس پر اپنے وقت کے علماء کا اجماع ہوا، ایسی فقہ ہے سبحان اللہ. اس میں مسائل چلے، لاکھوں مسائل کے جواب لکھے گئے. ایک مسئلہ یہ چلا کہ ایک آدمی فرض پڑھ رہا ہے چار رکعت، اب اس کو دو رکعت کے بعد اتحیات میں بیٹھنا ہے، مگر عبدہ و رسولو پڑھ کے اس کو کھڑے ہو جانے. اب مسئلہ چلا کہ اگر وہ بھول گیا اور عبدہ و رسولو کے بعد آگے بھی پڑھتا رہا تو کیا ہوگا؟ تو امام اعظم مولانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اس نے اللہم پڑھ لیا اور کھڑا ہو گیا سجدہ صاحب نہیں، سلے پڑھ لیا کھڑا ہو گیا سجدہ صاحب نہیں، علا بھی پڑھ لیا کھڑا ہو گیا سجدہ صاحب نہیں، لیکن اگلا محمد کا لفظ پڑھ لیا تو اب سجدہ صاحب پڑھ گیا. تو جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا تو کہتے ہیں کہ رات خواب میں نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نعمان، تم میرا نام لینے والے کے لیے سجدہ صاحب کا حکم دیتے ہو، میرا نام لینے والے کے لیے سجدہ صاحب کا حکم دیتے ہو. تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی غفلت سے آپ کا نام لے میں اس کے لیے سجدہ صاحب کا حکم دیتا ہوں. نبی علیہ السلام مسکرا پڑے، فرمایا تم نے ٹھیک کیا. سبحان اللہ، ایسی اللہ رب العزت نے ان کو ذہانت عطا فرمائی. تو بہرحال یہ بھی ایک حجاب ہے، حجاب الاعتماد بالنفس. ایسے بندے کو شیطان بڑے آسانی سے برقلا دیتا ہے کیونکہ وہ اپنے نفس پہ اعتماد کرتا ہے. چنانچہ لکھنے والا نے لکھا رمیت یوسف قلبک فی جب الہوا، تو نے اپنے دل کے یوسف کو اپنی خواہشات کے کنویں کے اندر ڈال دیا. وجئت علی قمیص توبت بدم کذب، اور توبہ کی قمیص پر تو جھوٹ موٹ کا خون لگا کر آ گیا عذر کرنے کے لیے. واللہ المستعان علی ما تصفو. تو انسان پھر ایسا ہی کرتا ہے، اسی کا نفس اس کو گمراہ کر دیتا ہے. اب ان دس حجابات سے انسان بچے تاکہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بنے. ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں توبہ کروں، تو توبہ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ ہے نا ایک بنیادی چیز کہ توبہ کرنے والا اپنے دل میں نیت کیا کرے کہ میں نے توبہ کیسے کرنی ہے. تو علماء نے لکھا کہ مختلف نیتیں ہیں. مثلا ایک نیت یہ کرے کہ میں رستے سے بھٹکا ہوا زندگی گزار رہا تھا، اب میں سیدھے رستے پر آ کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں علم احد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہو لکم عدو مبین وان عبدونی، اور میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ. تو پہلی نیت یہ ہوئی کہ نعود بالتوبت الى صراط المستقیم، کہ میں توبہ کے ذریعے سیدھے رستے کے اوپر زندگی گزارتا. دوسری نیت یہ کرے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حکم فرمایا وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، اور اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ کے سائے توبہ کرو تاکہ تم فلا پا سکو. تو توبو امر کا صیغہ حکم ہے. کس کا حکم ہے؟ اللہ رب العزت کا. تو اس آیت کو پیش نظر رکھ کے نیت کرے کہ طاعت لامر اللہ عز وجل، میں اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے توبہ کر رہا ہوں، یہ نیت کرے. تیسری اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَتُوب فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہیں کرے گا وہ ظالم ہوگا، ظالموں میں سے ہوگا۔ تو اب نیت کرے کہ اے اللہ میں توبہ کر رہا ہوں، فرارم من الظلم الى الفلاح، میں ظلم سے فرار ہو کر فلاح کی طرف آ رہا ہوں اس توبہ کے ذریعے سے۔ اور چوتھی نیت کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ففروا الى اللہ، اللہ کی طرف فرار اختیار کرو، بھاگو اللہ کی طرف، چھڑاؤ اپنی جان ان خواہشات سے اور ان معصیتوں سے۔ چنانچہ فرمایا ففروا الى اللہ، اللہ کی طرف فرار اختیار کرو۔ لہذا بندہ نیت کرے کہ میری یہ توبہ الفرار من العذاب الى اللہ، عذاب سے بچ کر اللہ کی طرف جانے کے لیے میں یہ توبہ کر رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المہاجر، مہاجر کون ہوتا ہے؟ من ہاجر من الخطایا والذنوب، جو خطاؤں سے اور گناہوں سے ہجرت کر جاتا ہے۔ تو یہ گویا بندے کی اللہ کی طرف ہجرت ہوئی، اپنے دل میں کہہ سکتا ہے انی مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا۔ تو توبہ کرتے ہوئے یہ تمام نیتیں دل میں رکھ لے تو توبہ کامل ہو جائے گی۔ آگے ما ہی ارکان التوبہ، توبہ کے رکن کون کون سے ہیں جن سے توبہ ہوتی ہے؟ ان میں سے سب سے پہلے الاخلاص۔ توبہ کا پہلا رکن کیا ہے؟ اخلاص، کہ اللہ کی رضا کے لیے گناہوں سے توبہ کرنا۔ ایک بندہ جوا کھیلتا ہے اور اس کو بہت نقصان ہو گیا، اب اگر وہ کہے جی کہ میں توبہ کرتا ہوں، جوا نہیں کھیلوں گا، تو یہ توبہ نہیں کہلائے گی، یہ تو نقصان کی وجہ سے اس نے کمٹمنٹ کی کہ آئندہ میں جوا نہیں کھیلوں گا، تو اللہ کی رضا کے لیے تھوڑا کی ہے۔ تو توبہ کے لیے اللہ رب العزت کی رضا ضروری۔ ایک آدمی نے چوری کی، ذلت ہوئی، اب وہ کہتا ہے جی بڑی ذلت ہوتی ہے، میں جی توبہ سے، میں چوری سے باز آیا، اب اس کی یہ توبہ نہیں کہلائے گی، وہ تو ذلت سے بچنے کے لیے توبہ سے، چوری سے رکا ہے، اللہ کی معصیت سمجھ کر نہیں رکا۔ تو پہلا رکن الاخلاص۔ کیا مطلب اخلاص کا؟ ان تتوب خوف من اللہ، اللہ کے ڈر سے توبہ کرنا، وتعظیمن اس کے عظمت کی وجہ سے، واجلال لہ اللہ کی علو شان کی وجہ سے، وخشیتن اور اللہ تعالی کے ڈر سے، لسقوط المنزلت عندہ کہ کہیں میں اللہ کی نظر سے گر نہ جاؤں، اب اگر توبہ کرے گا تو یہ توبہ کہلائے۔ دوسرا رکن توبہ کا الاطلاع۔ الاطلاع کہتے ہیں گناہ سے رک جانا، یعنی توبہ کا یہ مطلب نہیں کہ زبان سے توبہ توبہ اور بندہ کام بھی کرتا ہی جا رہا ہو۔ توبہ کا دوسرا رکن ہے کہ اب رک جائے، باز آ جائے، چھوڑ دے اس عمل کو۔ اس لیے گناہ کو چھوڑنے میں جتنی مشقت اٹھائے گا اللہ کی طرف سے اتنی مدد آئے گی۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا علا قدر المعونت تأتی المعونة، انسان کی مشقت کے بقدر اللہ کی مدد بندے پہ اتر آتی ہے۔ تو جتنا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے گناہ کو چھوڑنے میں، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی بندے پر مدد آتی ہے۔ اور تیسرا رکن ہے اس کا الندم، شرمندگی، ندامت۔ حدیث پاک میں آتا ہے الندم توبتن، کہ انسان اپنے کیے ہوئے عملوں پہ شرمندہ ہو، نادم ہو، کہ واقعی میں نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی ناقدری کی۔ اور واقعی اگر دیکھا جائے انسان ہے بڑا بے قدرہ، بہت بے قدرہ، یعنی اللہ رب العزت کو فرمانا پڑا ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ کو فرمانا پڑا، اس لیے فرمایا مالکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کو وہ وقار نہیں دیتے جو دینا چاہیے تھا. اب اس توبہ کی ندامت کے لیے کیا کریں؟ استغفار کریں. جیسے لوگ کہتے ہیں نا جی آدھے حیات ہوتا ہے وہ پی لیا جائے تو زندگی مل جاتی ہے، یہ جو استغفار ہے نا یہ روحانی طور پر انجیکشن حیات ہے. جس نے استغفار کا انجیکشن لگا لیا اس کو روحانی زندگی نصیب ہو گئی. اب اس سے آگے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نیت بھی کر لی، تین رکن بھی ہم نے سن لیے، الاخلاص الاطلاع اور الندم، اب ہم توبہ کریں کیسے؟ تو علماء نے اس کا طریقہ کار بتایا، کیف نتوب، ہم توبہ کیسے کریں؟ چنانچہ فرماتے ہیں کہ فاتحة التوبہ، توبہ کی ابتدا کیا ہے؟ الوعظ والتذکیر، اپنے آپ کو نصیحت کرنا اور یاد دلانا. آج کل تو نصیحتیں فقط دوسروں کو کرتے ہیں نا، اپنے کو تو نصیحت نہیں کرتے. نبی علیہ السلام فرماتے تھے اوصی نفسی اولا و ایاک بعد، تو بندہ اپنے آپ کو بھی نصیحت کرے اور اپنے نفس کو سمجھائے کہ یا نفس تو بھی قبل ان تموتی، اے میرے نفس اس سے پہلے توبہ کر کہ تجھے موت آ جائے، موت سے پہلے توبہ کر لے. تو اپنے دل میں سوچے اور اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا جی میں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھایا، اسی کو فاتحة التوبہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو سمجھائے بندہ کہ بس کر اب گناہوں سے باز آ جا، اب اللہ کی نافرمانی سے رک جا. دوسرا عمل عدل النفس عن مواطن المعصیہ، جو گناہوں کے مواقع ہیں، جگہ ہیں، مواطن ہیں، ان سے انسان اپنے آپ کو دور لے جائے، چھوڑ دے وہ جگہ. اگر کہیں بیٹھ کے غیبت کرتا تھا تو اس جگہ پہ جانا بند کر دے، شراب پیتا تھا وہ محفلیں چھوڑ دے، فلمیں دیکھتا تھا ان جگہوں پہ جانا چھوڑ دے، ایسی جگہوں پہ جانا ہی بند کر دے جن جگہوں پہ جا کر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا تھا، ان جگہوں پہ جانا چھوڑ دینا یہ دوسرا عمل. آج جن کو ہم دوست سمجھتے ہیں نا کل قیامت کے دن یہی سب سے بڑے دشمن ہوں گے. الاخلاء یومئذ بعدهم لبعد عدو الا المتقی، سوائے متقیوں کے جتنے بھی دوست ہوں گے قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. اس لیے برے دوستوں سے بچائیں ہم اپنے آپ کو. انسان کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، آئے میری کمبختی، ہائے افسوس میں نے فلان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. آج تو تعلق جوڑتے ہیں نا، فون کے ذریعے سے، میسیجز کے ذریعے سے، پیغاموں کے ذریعے سے، ملاقاتوں کے ذریعے سے، اور اتنا انسان اندھا ہو جاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں. ایک نوجوان کہنے لگا میں روز دو رکعت نفل پڑتا تھا کہ فلان میری کزن میرے ساتھ گناہ کے لیے آمادہ ہو جائے، دو رکعت نفل پڑتا تھا. اللہ اکبر، اتنا انسان کے اوپر غفلت کی پٹی آ جاتی ہے. تو اگر کسی سے ایسا تعلق ہے تو اس تعلق کو توڑ دینا اور ایسی جگہوں پہ جانا چھوڑ دینا یہ انسان کے لیے لازم ہوتا ہے. تیسرا عمل علاج النفس بالصوم و منع الحدود، انسان اپنے نفس کا علاج کرے روزے رکھ کر اور اپنے آپ کو لذتوں سے روک کر. جتنی لذیذ چیزیں کھائے گا اتنا شہوت بھڑکے گی، اور جتنا ڈٹ کے کھانا کھائے گا اتنا زیادہ شہوت کا غلبہ ہوگا. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ نکاح کر لے، اور جو نکاح نہیں کر سکتا اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے. تو کنوارے نوجوانوں کو، کنواری بچیوں کو، بیوہ عورتوں کو ٹکا کے روزے رکھنے چاہیے. مثال کے طور پہ ہر مہینے کے 13, 14, 15 تاریخ ایام بیج کے روزے رکھیں، ہفتے میں سوار جمعرات کا روزہ رکھ لیں، یا اور کوئی دن اپنا متعین کر لیں جو آپ کو اچھا لگے. اور سب سے بہترین عمل کہ اگر نفس قابو میں نہیں آرہا تو ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار، نفس کو اس ترتیب پہ ڈالیں، دیکھیں کیسے سیدھا ہوگا. ہم کبھی کبھی روزہ رکھ لیتے ہیں پھر کہتے ہیں جی روزہ رکھنے سے بھی فائدہ نہیں ہوا. بھئی روزہ رکھنے سے فائدہ کیا ہوگا جب سحری اور افطاری میں ملا کر ہم 2 دن کے برابر کھانا کھا لیں گے، سارا دن کھٹی ڈگاریں آتی رہیں گی. تو روزے کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد ہمیں حاصل ہو جائے، نفس میں مشقت پڑے. چنانچہ فرمایا، انتا خود من نفسک راحہ وتنزل بها التعب ونقصان المباح. اور چوتھی چیز ہے، ارفع لها بالفکر عالم الاخرہ، آخرت کے بارے میں اپنی سوچ کو ذرا بلند کر لے. ذکرها بالنار وذکرها بعظمت الجنہ، اور اپنے دل میں سوچے دوزخ کے بارے میں بھی اور جنت کے بارے میں بھی. تو جتنا سوچے گا اتنا پھر انسان کا دل گناہوں سے گھبرائے گا، نیکی کے لیے تیار ہو جائے گا. یہ انسان کی ایک عادت ہے، اس کو اگر تھوڑی سی ترغیب دی جائے نا تو یہ عمل کے لیے تیار ہو جاتا ہے. چھوٹا بیٹا سیف اللہ چھوٹا تھا، تو ایک دفعہ اس کے سامنے میں نے جنت کا تذکرہ شروع کر دیا. اب وہ سنتا رہا سنتا رہا سنتا رہا. میں نے بتایا ایسے مکان ہوں گے، باغ ہوں گے، بہاریں ہوں گی، مزے ہوں گے، کھانے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، مزے کی محفلیں ہوں گی. جب آدھا پونا گھنٹہ اس کو یہ بات بتائی تو اس کے بعد مجھ سے پوچھتا ہے، ابو جی چلیں پھر وہاں؟ تو انسان کی عادت ہے کہ جب اس کو ترغیب دی جائے تو اس کا دل تیار ہو جاتا ہے، متوجہ ہو جاتا ہے. تو ہم بھی اپنے آپ کو، اپنے نفس کو متوجہ کریں نیکی کی طرف، وہ تیار ہو جائے گا آخرت کے لیے. اور آخری چیز، تحطیم الاسنام، کہ اپنے بتوں کو توڑے. بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں کہ پتھر کے، ان بتوں کو توڑنا پڑتا ہے، آفاقی ہوں یا انفسی. جب تک بتوں کو نہیں توڑے گا تب تک اللہ تعالیٰ کی ذات سے واصل نہیں ہوگا. اگر کہیں تعلقات ہیں ان کو چھوڑ دے اور پھر یوں کہے، اللہ ترکت اللات والعزا جمیعا، ترکت اللات والعزا جمیعا، کذالک یفعل الرجل البصیر. اے اللہ، سب لات اور منات میں نے توڑ ڈالے، اور عقل بصیرت رکھنے والا بندہ وہ پھر ایسے ہی کیا کرتا ہے. تو ہم بھی اللہ کی رضا کے لیے ان نفسانی خواہشات کے بتوں کو توڑ ڈالے. لیکن ایک سوال جو سالکین اکثر پوچھتے ہیں، نیت بھی کر لی، ہمیں ارکان توبہ کا بھی پتا چل گیا اور کیف نتوب یہ بھی پتا چل گیا. کہتے ہیں عادتیں چھوٹتی نہیں, یہ ایک بڑا کوسچن ہوتا ہے. چنانچہ کیف تخلع العادات, ہم اپنی بری عادتوں کو کیسے چھوڑیں, اس کی بھی ذرا تفصیل سن لیجئے. اس میں سب سے پہلی بات ہے علم العبد بقبح المعصیت ودناعتها. انسان کو معصیت کی قباحت اور اس کے گھٹیا پن کا پتہ چل جائے کہ گناہ کتنا برا اور کتنا گھٹیا عمل ہے, یہ سب سے پہلی بات ہے. اس لیے کہ جو انسان گناہ کرے گا تو گناہوں کا اثر تو اس کے اوپر آئے گا. حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل العزت والوقار لمن تابع امری. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی نے عزت اور وقار اس بندے کے لیے بنائی یا اس کو عطا فرمائیں گے جو میرے حکم کی پابندی کرے گا, یعنی شریعت کی پابندی کرے گا. اور فرمایا وجعل الذلت والصغار على من خالف امری, اور جو میرے حکم کی نافرمانی کرے گا اللہ تعالی نے اس بندے کے لیے ذلت اور چھوٹا پن بنایا. تو ہم شریعت پر عمل کریں گے تو عزتیں ملیں گی اور معصیت کے مرتکب ہوں گے تو ذلتیں ملیں گی. لہذا عواقب المعاصی, گناہوں کا برا انجام, اس کے اوپر مستقل کتابیں لکھی ہیں ہمارے علماء نے. بہرحال چند ایک گناہوں کی وجہ سے جو انسان کو ذلتیں ملتی ہیں, پریشانیاں ملتی ہیں, وہ ذرا سن لیجئے کہ ایک تو انسان سواد الوجہ, گناہ کرنے کی وجہ سے چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. سیاہ سے مراد چہرے پہ رونق نہیں رہتی, رانائی نہیں رہتی. چنانچہ گناہ کرنے والے بندے کا چہرہ اس کی چگلی کھا رہا ہوتا ہے, خدان کا موسم ہوتا ہے اس کے چہرے پہ, نحوست تبک رہی ہوتی ہے اس کے چہرے سے. یہ چہرہ سائن بورڈ بن جاتا ہے بندے کے عملوں کا. تنہائیوں میں چھپ کے جو گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی ظلمت کو اس کے چہرے کے اوپر لیپ لگا دیتے ہیں. بے رونق چہرہ, تو گناہوں کی جو انسان کو ذلتیں ملتی ہیں ان میں سے ایک ذلت کیا, چہرہ بے رونق. چنانچہ اللہ والوں کے چہروں کو دیکھیں آپ کو تر و تازہ نظر آئیں گے, رانائی نظر آئے گی, تازگی نظر آئے گی, نور نمکتا نظر آئے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا, جو بندہ گناہوں کا خیال ہی نہیں کرتا کہ ہے یا نہیں, اس بندے کے چہرے کے اوپر آپ کو بے رونقی نظر آئے گی. تو سب سے پہلے چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے. اسی طرح بے پردہ پھرنے والی عورتیں چاہے جتنے ہی لیپ لگاتی پھریں ان کے چہروں پہ رونق نہیں ہوتی, بے پردگی کے گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے چہروں سے رونق اٹھا لیتا ہے. اب فیر اینڈ لولی کریمے کیا کرے گی؟ دوسری بات فرمایا ظلمت القلب, چہرہ ہی سیاہ نہیں ہوتا بلکہ گناہ کی وجہ سے انسان کا دل بھی سیاہ ہو جاتا ہے. پھر فرمایا زیقہ و غمہ, دل کے اندر غم ہوتا ہے اور تنگی ہوتی ہے, دل تنگ ہوتا ہے, گھٹن ہوتی ہے دل کے اندر گناہوں کی وجہ سے. پھر اگلی بات فرمائی زوفہ ان مقاومت عدوہ, اپنے دشمنوں کے مقابلے میں اس بندے کے اندر کمزوری اور پستی آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد جو نہیں ہوتی، ہر میدان میں ذلیل و خوار. ذلتن بعد عزہ، اس بندے کو عزتوں کے بعد اللہ تعالیٰ ذلتیں عطا فرما دیتے ہیں. اور ایک اثر گناہ کا، زوال الانس و استبدال الوحشت بینہ و بین اہلہ، اس کے اور اس کے اہل خانہ کے درمیان محبت ختم کر دی جاتی ہے، وحشت کو ڈال دیا جاتا ہے. چنانچہ کہتے ہیں جی ہمیں بیوی اچھی نہیں لگتی، اور بیویاں کہتی ہیں کہ خاوند کے ساتھ ہماری طبیعت ملتی نہیں ہے. یہ گناہوں کا نتیجہ. نوجوان آ کے بتاتے ہیں کہ باہر بدنظریاں کرتے پھرتے ہیں، گھر میں نیک خوبصورت اچھی بیویاں ہوتی ہیں، کہتی ہیں ادھر دھیان ہی نہیں جاتا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے محبت کو وحشت میں بدل دیا، یہ گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے. استغفار کثرت سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ بیوی کے ساتھ محبت پیدا فرما دیں گے. پھر دیکھیے کہ یہ بات یہی نہیں ہوتی کہ بندے اور اس کی بیوی کے درمیان یہ محبت وحشت میں بدل جاتی ہے، نہیں، بلکہ ثم بینہ و بین نفس ہی، بندے اور اس کے نفس کے درمیان وحشت، اپنا آپ ہی اچھا نہیں لگتا، مرنے کو دل کرتا ہے، خودکشی کرنے کو دل کرتا ہے، اپنے آپ سے بیزار ہو جاتا ہے بندہ. آپ نے دیکھا نا کچھ لوگوں کو اپنے آپ سے ہی بیزار، ہر کسی کو گالیاں نکالتے ہیں، اپنے آپ کو بھی نکال رہے ہوتے ہیں. یہ اپنے آپ سے جب بیزار ہو گیا، یہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے گناہ کی وجہ سے اس بندے اور اس کے نفس کے درمیان وحشت پیدا کر دی، بیزاری پیدا کر دی. اور پھر فرمایا کہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، ثم بینہ و بین اللہ، پھر بندے اور اللہ کے درمیان وحشت کا تعلق ہو جاتا ہے، بندے کو اللہ کا تذکرہ ہی اچھا نہیں لگتا. پھر وہ کہتے ہو جی کیا کریں، اللہ تعالیٰ تو بس داڑھی والوں کی دعائیں قبول کرتا ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا، کہتے ہیں نقلِ کفر کفر نہ باشد، کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ میں فیوریٹیزم بڑھا ہے. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں جی بس داڑھی والوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں، ہماری تو سنتا ہی نہیں. یہ بندے اور اللہ کے درمیان وحشت آگئی. تو دیکھو، پہلے بندے اور اہل خانہ کے درمیان سے محبت چھین لی جاتی ہے، پھر بندے اور اس کے اپنی ذات کے درمیان جو ایک تعلق ہوتا ہے محبت کا، وہ چھین لیا جاتا ہے، پھر بندے اور اللہ کے درمیان کی محبت کو ختم کر لیا جاتا ہے. ساتویں بات، عواقب المعاصی میں سے ایک یہ بھی ہے، وقوع العبد فی بئر الحسرات، بندہ حسرتوں کے کنویں میں جا گرتا ہے. حسرتیں حسرتیں، کاش میرے پاس ایسی گاڑی ہوتی، ایسی کوٹھی ہوتی، ایسی بیوی ہوتی. روز حسرت ہوتی ہے اس کے دل میں. اللہ تعالی حسرتوں کے کنویں میں اس کو گرا دیتے ہیں، اور اس بیچارے کی حسرتیں کبھی پوری نہیں ہوتی. عورت ہے، بے پردہ ہے، اب اس کے دل میں حسرت، کاش میرا خاوند ایسا ہوتا، کاش میرے گھر کے اندر رزق اتنا زیادہ ہوتا. وہ حسرتیں ہی ہوتی ہیں بیچاری کے دل میں، اطمینان قلب نصیب نہیں ہوتا. پھر فرمایا کہ نقصان رزق ہی، گناہوں کی وجہ سے بندے کے رزق کو کم کر دیا جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، ان العبد یحرم الرزق بالذنب یصیبہ، گناہوں کی وجہ سے بندے کو جو رزق پہنچنا تھا، اللہ تعالیٰ اس رزق کو کم فرما دیتے ہیں. اب آتے ہیں جی حضرت کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں لگتا ہے کسی نے کاروبار باندھ دیا ہے کاروبار کوئی نہیں باندھ سکتا یہ رزق کا معاملہ اللہ کے ذمہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم انسانوں کے درمیان رزق کو ہم نے تقسیم فرمایا اللہ تعالیٰ اگر دے تو کوئی روک سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اگر نہ دے تو کوئی لے نہیں سکتا تو یہ خامخواہ کی بات ہے کسی نے کاروبار باندھ دیا لوگوں کو چھوٹا خدا بنانے کے کیا فائدہ چھوٹا خدا نہ سمجھو کسی کو کہ جی پھوپھی نے رزق باندھ دیا ہے عامل نے رزق باندھ دیا ہے او اللہ کے بندے کسی نے رزق نہیں باندھا ہمارے گناہوں کی وجہ سے رازق کائنات نے ہمارے رزق کو گھٹا دیا ہے کہتے ہیں جی بکری کو نہیں ہوتی بیٹھ بیٹھ کے سارا دن آ جاتے ہیں او جی بس سودا ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے او جی بچی کا رشتے آتے تو بڑے ہیں فائنل نہیں ہوتا یہ بھی تو رزق ہے نا کہ بیٹی کو مناسب رشتہ مل جائے تو یہ گناہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی جس کی وجہ سے یہ بندشیں ہوتی ہیں اگر ہم سچی توبہ کر لیں تو اللہ رب العزت ہمارے رزق کی ان کوتاہیوں کو ختم فرما کے ہمیں سکون والا رزق عطا فرما دے اچھا یہاں ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کئی شرابی کبابی دانی ہوتے ہیں اور پیسہ بھی بڑا ہوتا ہے تو وہ حلال کا رزق کبھی نہیں ہوتا یہ یقین کر لینا ایسے لوگوں کو پاس اگر پیسہ بڑا ہوتا ہے تو وہ سارا کا سارا حرام کا پیسہ ہوتا ہے مشتبہ پیسہ ہوتا ہے حلال کا رزق کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ معصیت کر رہا ہو اور اس کو کھلا حلال رزق مل جائے اس کی غفلت بتا رہی ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم لوگوں کے مال کے مصرف سے ان کے مال کی آمد کا اندازہ لگا لیتے ہیں لوگوں کے مال کے مصارف سے ان کی آمد کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ حلال کا رزق ہے یا نہیں اس لیے کہ حلال کا رزق ہوگا تو نیک کاموں پر لگے گا حرام کا ہوگا تو گناہوں میں صرف ہو رہا ہوگا امام مالک رحمۃ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا کہتے ہیں حضرت آپ جو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے مال کے مصارف سے ان کی آمد کا اندازہ لگا لیتے ہیں اس کا کیا مطلب فرمایا کہ اچھا ایسے کرو یہ پیسے ہیں اور یہ تم شہر میں لے جاؤ اور جس بندے کو تم سمجھتے ہو کہ وہ سب سے زیادہ غنی نظر آتا ہے محتاج نہیں ہے سائل نہیں ہے بے شک اس کو دے دو اور پھر دیکھو کہ یہ خرچ کہاں ہو رہا ہے چنانچہ وہ گیا اس نے جا کے شہر میں دیکھا ایک بندہ بڑے اچھا اس کا لباس بڑا اس کا جو ہے وہ چہرہ ایسا کہ جیسے بڑے شرفا کا ہوتا ہے اور وہ ہاتھ میں تھیلا لے کے جا رہا تھا اس نے کہا یہ بندہ تو واقعی سائل نہیں ہو سکتا اس نے پیسے اس کو دے دیے حضرت نے فرمایا تھا کہ بعد میں پتہ ضرور کرنا کہ وہ اس نے صرف کہاں کیے دینے کے بعد تھوڑی دیر یہ پیچھے لگ گیا اس نے عجیب بات دیکھی کہ وہ بندہ دوسری گلی میں مڑا اور تھیلا اس نے پھینک دیا اور ایک دکان کے اندر چلا گیا وہاں سودا خریدا اور گھر کے اندر لے کر گیا اس نے جا کے دروازہ کٹکھٹایا اس نے کہا جی کہ میں آپ سے ایک عرض کرتا ہوں کہ آپ مجھے یہ پوری صورتحال کی حقیقت بتا دیں اس نے کہا دیکھو میں سادات میں سے ہوں میرے گھر تین دن فاقہ گزر چکا اور گھر کے بچے اس وقت مرنے کی حالت میں پہنچ گئے فاقے کی وجہ سے میں اپنی کسی بیماری کی وجہ سے مشقت کے قابل نہیں نہ ہم کسی سے کچھ مانگ سکتے ہیں لے سکتے ہیں تو آج بچوں کو اس فاقے کی حالت میں تڑپتا دیکھ کر میں اٹھا اور میں نے باہر ایک مردہ بکری کو دیکھا تو میں نے سوچا کہ چلو میں اس کا گوشت لے جاتا ہوں میرے بچوں کے لیے اس اضطرار کی حالت میں یہ حلال ہے میں نے وہ بکری کی ران کاٹی میں لے کے جا رہا تھا آپ نے مجھے پیسے دے دیئے اب میرے لیے اس کا استعمال کرنا حرام میں نے اس کو پھینک دیا دکان سے جا کے میں نے چیزیں خریدی اور جا کے گھر والوں کو دی کہ ایک صاحب نے مجھے ہدیہ دیا ہے اللہ تعالی نے آسانیاں کر دی چنانچہ وہ جو پیسہ آپ نے دیا وہ سید گھرانے کے بچوں نے اضطرار کی حالت میں استعمال کیا حیران ہو گیا حضرت کو آکے بتایا حضرت نے فرمایا اب اپنا پیسہ بھی نکال اور جس کو سب سے زیادہ محتاج سمجھتا ہے نا اس کو جا کے دے اور پھر دیکھنا کہ وہ کیا کرتا ہے چنانچہ وہ پیسے لے کے نکلا اس نے بازار میں ایک بندے کو دیکھا جو ذرا لنگڑا بھی تھا اور فقیر بنا ہوا تھا چنانچہ اس نے سمجھا کہ یہ معذور بھی ہے فقیر بھی ہے اس کو پیسے دیتا ہوں پیسے اس کو دے دیئے اس کے بعد اس کے پیچھے چلا دیکھا کہ وہ سیدھا ایک ایسی دکان پر گیا جہاں چرس بکا کرتی تھی اس لنگڑے نے وہاں ان پیسوں کی کچھ چرس خریدی پھر اس کے بعد وہ لنگڑا نوجوان ایک طوائف کے گھر گیا اور جو پیسے اس نے دیئے تھے اس سے زنا کا مرتکب ہوا اس نے اس سے پوچھا اس نے اس کو کھلا کھلا بتا دیا تو اس نے آکے کہا کہ حضرت آپ نے سچ کہا میرا پیسہ مشتبہ تھا میں نے اپنی طرف سے صحیح بندے کو دیا لیکن اس نے بھی اس کو گناہوں کے کاموں میں استعمال کیا آپ کا پیسہ حلال کا تھا میں نے ظاہر میں ایک ایسے بندے کو دیکھا جو غیر مستحق تھا مگر اللہ نے آپ کے پیسے کو مستحق جگہ پر جا کر لگوا دیا تو وہ فرماتے تھے ہم مال کے مصارف سے مال کی آمد کا اندازہ لگا لیتے ہیں یہ آ کدھر سے رہا ہے حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے تو اگر آپ دیکھیں نا کہ کوئی بندہ فاسق و فاجر ہے اور خوب مال پیسے کی بوتات ہے تو آپ اتنا یقین کر لیں کہ حلال کا پیسہ اتنا کھلا کسی کو نہیں مل سکتا کوئی نہ کوئی اس کے اندر مسئلہ ہوگا پھر آگے فرمایا کہ گناہوں کے برے انجام میں سے زوال المحابہ اس بندے کی جو ایک حیبت ہوتی ہے نا وہ چھین لی جاتی ہے تتبدل حقارہ فی قلوب الناس انسانوں کے دنوں میں اس کی حقارت ڈال دی جاتی ہے چنانچہ یہ ایسا ہی ہے آج کا افسر کسی کے سامنے آتا ہے تو وہ اس کو سلوٹ مارتا ہے جب افسر پیٹ پھیر کے جاتے ہیں پیچھے سے ماں بہن کی گالی نکال دیتا ہے تو لوگ بھی اس بندے کی ایسی عزت کرتے ہیں دل سے عزت کوئی نہیں کرتا دل سے عزت کرتے ہیں اسی بندے کی جو نیکی اور تقوی پر زندگی گزارنے والا اور گیارویں بات اللہ اکبر فرمایا یسیر الشیطان مولاہ من دون اللہ اللہ کی بجائے شیطان اس بندے کا مولا بن جاتا ہے وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا اور بارویں چیز رین القلوب دل پہ زنگ آ جاتا ہے قَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُ يَكْسِبُونَ اور پھر تیرویں چیز حرمان من حلاوت الطاع نیکی کی جو لذت ہے اس سے بندے کو محروم کر دیا جاتا ہے نماز میں لذت نہیں تلاوت میں لذت نہیں تسبیح پڑھنے میں دل نہیں لگتا دل ہی نہیں کرتا ایسے کام کرنے کو کیا پتا یہ جو آنکھوں کا قابو نہیں کرتے غیر محرم سے نہیں بچاتے اس کا وبال ہو کہ اللہ تعالی ہمیں ذکر و مراقبے کے اندر لذت ہی عطا نہیں فرماتا اور پندرویں چیز اور یہ بہت عجیب ہے اللہ اکبر اس سے بڑا نقصان اور کوئی نہیں کیا خروج من حسن اللہ الحسین اللہ تعالی کی حفاظت کے قلعے سے اس بندے کو باہر نکال دیا جاتا ہے. اب اللہ تعالی اپنی حفاظت سے جس کو نکال دیں وہ بیچارہ بدبخت بن جاتا ہے. یہ گناہوں کا وبال ہے. اس لیے گناہوں کا وبال یہ بھی ہے علم سے محروم. توجہ فرمائیے، بہت سارے طلباء کہتے ہیں حضرت ہم سبق یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں. یہ بات یاد رکھنا، جہاں عصیان ہوگا وہاں نسیان ہوگا، جہاں عصیان ہوگا وہاں نسیان ہوگا. وہ طلباء دیکھیں، ایسا تو نہیں کہ بدنظری کی وجہ سے، غیبت کی وجہ سے، بدگمانیوں کی وجہ سے، بے ادبیوں کی وجہ سے، دل دکھانے کی وجہ سے کہیں اللہ تعالی نے ہمیں اس علم کی یاداشت والی نعمت سے محروم نہ کر دیا. اور گناہوں کی وجہ سے بندے کی عمر کم ہو جاتی ہے. حدیث بات میں آتے ہیں جو شخص زنا کا مرتکب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو گھٹا دیتے ہیں. اب عمر گھٹانے کی دو باتیں لکھی ہیں علماء نے، ایک تو یہ کہ فیزیکلی عمر گھٹ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ 100 سال کی بجائے اس کو 70 سال کی عمر کے لے آتے ہیں، عمر کی یعنی گھٹا دی گئی. اور ایک علماء نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ انسان کی افیکٹیو عمر گھٹا دی جاتی ہے. کیا مطلب؟ کہ 25 سال کا نوجوان اور آنکھوں کے آگے اٹھتے ہوئے اندھیرا آ جاتا ہے، جوانی میں بوڑھا پا آ گیا. وہ جو فعال زندگی تھی اس کو گھٹا کے اس کو بیماریوں کا مجموعہ بنا دیا جاتا ہے. آج کل تو ایک 16 سال کا لڑکا میرے پاس آیا، حضرت لو بیک کی پین ہے مجھ سے چلا نہیں جاتا. 16 سال کی عمر اور اس میں لو بیک کی پین، کوئی جوڑ بنتا ہے؟ ایسے لگتا ہے کہ بیچارے بچے تھے اور بچپن کے بعد بڑھاپا آ گیا، جوانی انہوں نے کبھی دیکھی ہی نہیں ہے. یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے. اور گناہوں کا ایک اور وبال کیا ہے کہ گناہ کرنے والے کو دشمنان خدا کے ساتھ مشابہت ملتی ہے، اللہ کے دشمنوں سے مشابہت ہو گئی. اور گناہ کرنے والے کے لیے حدیث پاک کے مطابق اللہ تعالی کی مخلوق ایسے بندے کے لیے لعنت برسا رہی ہوتی، فرشتے بد دعا کر رہے ہوتی ہیں اور اللہ تعالی شیطان کو ان کے اوپر مسلط فرما دیتے. تو ہم اپنے گناہوں کو کیسے چھوڑیں؟ اس میں سب سے پہلی بات کہی تھی علم العبد بقبح المعصیت و دناعتها. اب جس کے دل میں گناہوں کی یہ سب نحوستیں بیٹھ گئیں، اب یہ بندہ گناہ کے قریب جانے سے بھی ڈرے گا، اپنی عادت کو ٹھیک کر لے گا. پھر اس کے بعد فرمایا دوسرا عمل الحیاء من اللہ، کہ انسان اللہ تعالیٰ سے حیاء کھائے کہ میرے اللہ نے مجھے بن مانگے اتنی نعمتوں سے نوازا، میں کتنا بے حیاء، میں اسی پروردگار کے حکم کی تعمیل میں کوتاہیاں کرتا ہوں. پھر فرمایا مراعات نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ان کے بارے میں سوچے کہ بن مانگے اتنی نعمتیں دی اور میں اس کے باوجود اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہوں. اور چوتھا الخوف من اللہ، اللہ سے ڈرے. کبھی کبھی انسان کا ایک گناہ اللہ تعالی کی ایسی نظر میں آتا ہے کہ بندے کی پکڑ آ جاتی ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں فلما آسفونا انتقمنا منهم، جب انہوں نے ہمیں گناہوں اور نافرمانیوں کے ذریعے سے متاسف کر دیا تو ہم نے بھی ان سے انتقام لیا. کہیں اللہ تعالی انتقام لینے کا ارادہ نہ کر لے. اللہ کی پکڑ بہت بری، بہت بری. اللہ اکبر کبیرہ. پھر فرمایا کہ کثر العمل وکثرت ذکر الموت، امیدوں کو چھوٹا کرنا اور موت کو کثرت سے یاد کرنا، یہ بھی گناہوں کے چھوڑنے کے لیے آسان نسخہ ہے. اور پھر فرمایا مجانبت الفضول فی الطعام والشراب، زیادہ کھانے اور پینے سے اجتناب کرنا، قلت کلام قلت طعام. پھر فرمایا محاسبت النفس، یہ جو صبح و شام کا مراقبہ کہتے ہیں نا، یہ حقیقت میں محاسبہ ہوتا ہے. حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. تو جو بندہ صبح و شام کا مراقبہ پابندی کے ساتھ کرے اور اپنے نفس کا محاسبہ بھی کرے، اس کے لیے گناہوں کی عادت چھوڑنی آسان ہوتی ہے. اور آخری بات فرمائی کہ صحبت صلحاء، خود یہ عادتیں چھوڑنی مشکل ہوتی ہیں، نیکوں کی محفل میں آ جائے تو یہ عادتیں چھوٹ جاتی ہیں اللہ کی رحمت سے. اس لیے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. تو جب ان باتوں کو ہم سوچیں گے اور ان اعمال کو کریں گے تو بری عادتوں کو چھوڑنا بھی آسان ہو جائے گا. اب آخری بات، علامت التوبۃ المقبولہ، کہ بندے نے توبہ تو کی، اپنی طرف سے بری عادتیں بھی چھوڑ دیں، عمل بھی چھوڑ دیئے، کیا پتہ توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، تو اس کی بھی تو علامات ہیں نا. تو فرمایا علامات التوبۃ المقبولہ، کہ توبہ کی قبولیت کی علامات جس سے پتہ چلتا ہے کہ میری توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. ارشاد فرمایا اَن يَكُونَ بَعْدَ التَّوْبَةِ خَيْرٌ مِمَّا كَانَ قَبْلَهَا، کہ توبہ کی قبولیت کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد پہلے کی نسبت انسان کی زندگی نیک اچھی ہو جاتی ہے. انسان کی زندگی علامت ہے اس بات کی. پہلے نمازیں قضا کر جاتا تھا، اب پابندی سے پڑھتا ہے. پہلے نمازیں پڑھتا تھا، اب جماعت کی پابندی کرتا ہے. پہلے جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا، اب تکبیر اولا کی پابندی کرتا ہے. پہلے فرض نمازیں پڑھتا تھا، اب تہجد کی بھی پابندی کرتا ہے. تو یہ انسان کی زندگی کے اندر جو خیر آتی ہے وہ بتاتی ہے کہ توبہ اللہ نے قبول فرما لی. دوسری بات فرمایا اللہ یزال الخوف من العودۃ الی الذنب مصاحبا له، کہ سچی توبہ کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ ہر وقت خوف دل میں رکھتا ہے کہیں میں دوبارہ گناہوں کی طرف نہ مائل ہو جاؤں. وہ اپنے نفس کے اوپر بھروسہ نہیں کر لیتا کہ اب میں نے توبہ کر لی بس کوئی بات نہیں، نہیں، ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں دوبارہ میں اس راستے میں نہ چل پڑوں. اپنے نفس پہ کبھی بھی اعتماد نہیں کرتا. اور تیسری بات انخلاء القلب وتقطعه ندما وخوفا من العقوبۃ العاجلۃ والآجلۃ، کہ انسان کا دل گناہوں کی چاہت سے خالی ہو جائے. یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں سمجھانے کی خاطر، لفظی ترجمہ کروں گا تو پھر سمجھانے کے لیے لمبی بات کرنی پڑے گی. یعنی دل سے گناہوں کی حسرت نکل جائے. یا یوں سمجھیں کہ انسان گناہوں سے بے تما ہو جائے، دل میں سوچ لے کہ مجھے بدنظری نہیں کرنی، میرے اللہ کا حکم ہے، لہذا مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں کہ جانے والا کون ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، کون ہے، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ جو ہوتا ہے نا دل سے طمع کو نکال دینا، یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے. آج کل کے نوجوان کیوں بد نظری کر جاتے ہیں؟ دل میں طمع ہوتی ہے، طمع بد نظری پہ آمادہ کرتی ہے. اسی لیے اکثر نوجوانوں سے پتہ کریں وہ آپ کو دوسری شادی کے لیے تیار نظر آئیں گے، دعائیں بھی کرتے ہوں گے، اور کئی تو پوچھتے بھی ہیں خط کے ذریعے کہ حضرت دوسری شادی کی اجازت دے دیجئے. میں ان کو جواب لکھتا ہوں کہ پہلی بیوی سے مشورہ فرما لیجئے. تو یہ جو ہے نا مطلب ہے دل میں سے حسرت نہیں نکلتی، یہ بڑی مصیبت ہے. حسرت نکال دیں. چنانچہ ایک مرتبہ ایک جگہ کوئی چار پانچ نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، باہر ملک کی بات ہے، اور قدرتن میں وہاں جا پہنچا اور وہ آپس میں یہی باتیں کر رہے تھے، دوسری شادی کے فضائل بیان کر رہے تھے. تھے وہ تو لبا، خیر ان کو میں نے بٹھایا، ان کو سمجھایا. میں نے کہا بھئی دیکھو، اگر تو ہے دوسری شادی کے چکر میں پڑنا تو پھر علم کا کام گیا تمہارے سے، پھر علم تمہارے سے نہیں جو ہے نا آگے کام آئے گا. آج وہ زمانہ نہیں ہے کہ دو شادیاں بھی چلاؤ ساتھ علم کے کام بھی کرو. اگر چاہتے ہو کہ ہم علم کا کام کریں تو اگر اللہ تعالیٰ نے پہلی بیوی ایسی دے دی ہے کہ جو نیک ہے، اچھی ہے، صحت مند ہے، ہر کام آ سکتی ہے، خدمت کر سکتی ہے، ضرورت پوری ہو سکتی ہے، تو کیا ضرورت ہے دوسری شادی کے بارے میں سوچو؟ اس لیے کہ ہم عدل و انصاف نہیں رکھ سکتے. قرآن مجید میں فرمایا کہ فَإِلَّمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اگر تم عدل نہ کر سکو تو پھر ایک شادی ہی کافی ہے. اور آج کل کے زمانے میں تو اکثر نوجوان عدل و انصاف کا خیال نہیں رکھ سکتے. تو اس لیے ایک کافی. جو اللہ کے راستے پہ آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ ان چکروں میں مت پڑے، ذہن میں بٹھا لے کہ بس اللہ نے ایک بیوی دے دی، اب اس کے ساتھ میں نے زندگی گزارنی ہے، خوش ہو جائے. تما نہیں نکلتی، اس کی وجہ سے بیوی کی موجودگی میں انسان بد نظری کر رہا ہوتا ہے. تو میں نے اس دن ان کو ذرا سمجھایا اور ترغیب دی کہ بھئی آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم کے لیے قبول کیا ہے، اب آپ اس علم کے راستے میں آگے بڑھو. اور سب شادی شدہ نوجوان تھے. میں نے کہا تمہارے گھر میں اللہ نے بیویاں دی ہیں، انہی سے الفت محبتوں کا اظہار کرو اور زندگی گزارو. خیر سب نے وعدہ کر لیا کہ ہم بد نظری نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، اور واقعی آج ہم بے تما ہو گئے. خیر کچھ دنوں کے بعد ان میں سے ایک حافظ صاحب تھے، وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے حضرت صاحب جس دن سے ہم نے بات کا عہد کیا کہ ہمیں باہر کسی سے کوئی تما نہیں، اس دن سے پتہ نہیں کیا بیوی ہمیں بڑی اچھی لگنے لگ گئی ہے. یہ فطری بات ہے. جب انسان باہر سے بے تما ہو جائے گا تو اللہ رب العزت اسے گھر کے اندر الفت محبت عطا فرما دے. یہ فطری چیز ہے. اور چوتھی بات کثرت خاصۃ لا تحدث الا للطائب، جس کی سچی توبہ ہوتی ہے نا اس بندے کے اندر پھر عاجزی آ جاتی ہے، اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے. وہ بات بھی کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ بندہ اپنے آپ کو خطا کار گناہگار سمجھ کر توبہ کرنے والا بندہ ہے، اور اب عاجزی کے ساتھ دوسروں کے ساتھ پیش آئے، اس میں عجب اور تکبر نہیں ہوتا، عاجزی آتی ہے. تو یہ چار علامات ہیں انسان کی کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالی اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، یہ اس کی علامات ہیں. یہاں ایک سوال میں آپ کو اور بھی بتا دوں، کئی لوگوں کو عملیات کی تعویذوں کا بڑا شوق ہوتا ہے، بات بات پہ تعویذ، بلکہ اکثر تعویذ 75% ہوتے ہیں رزق کی تنگی کے. تو ایک بات سن لیجئے، حدیث پاک میں چند اعمال بتائے گئے ہیں جن سے اللہ تعالی رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں. آپ وہ اعمال کر لیں، آپ کو کسی تعویذ اور عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی. صرف گنوا دیتا ہوں، استغفار سے رزق میں اللہ تعالی وسعت عطا فرماتے ہیں، کثرت عبادت سے رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں، حج کرنے سے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، کثرت عمرہ کرنے سے اللہ تعالی رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں، صدقہ کرنے سے اللہ تعالی وسعت عطا فرماتے ہیں، کمزوروں کے ساتھ احسان کا سلوک کرنے پر اللہ تعالی رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں، تقوی کے ساتھ تقوی کے ذریعے سے اللہ تعالی وسعت عطا فرماتے ہیں، سچ بولنے سے اللہ رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں، اور ہجرت کا عمل کرنے سے اللہ تعالی رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں. حدیث پاک کے مطابق یہ اعمال ہیں، ان پر آپ عمل کر لیں، اللہ تعالی آپ کو غنی فرما دے گا، محتاجی سے بچا لیں گے اللہ تعالی. اب عنوان کے اوپر ہم نے تقریبا ہر زاویے سے روشنی ڈالی کہ انسان نیت کیا کرے، ارکان کیا ہیں، کیسے آداب کو چھوڑے، کیسے اللہ تعالی کے ہاں توبہ کی قبولیت کی علامتیں ہوں. اب آخری باتیں کہ یہ توبہ کا عمل اللہ تعالی کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ تعالی کا حبیب دوست محبوب بن جاتا ہے. توبہ کرنے والے سے اللہ تعالی محبت فرماتے ہیں، تو کتنا بڑا انعام ہے جی. اس لیے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ سچی توبہ کرتا ہے اور یا رب پکارتا ہے، اللہ تعالی اتنے خوش ہوتے ہیں، یا رب کے بدلے میں اللہ تعالی بندے کو لبیک یا عبدی کہہ کر پکارتے ہیں. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے ایک مسافر اونٹنی پہ کسی صحرا کے اندر چلا گیا اور تھکا ہوا تھا، سو گیا. جب آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹنی بمائے سامان غائب. بڑی تلاش کی، اونٹنی نہ ملی، حتیٰ کہ بندے کو یقین ہو گیا کہ اب میں اسی جگہ بھوک پیاس سے ایریے رگڑ کے مر جاؤں گا. غم کی حالت میں، بہت افسردگی کی حالت میں اس کے اوپر پھر اونگ تاری ہو گئی. جیسے ہی اونگ تاری ہوئی، آنکھ کھلی تو اچانک اس نے دیکھا کہ اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ پاس موجود کھڑی ہے. تو بندے کا دل اتنا خوش ہوا، وہ کہنا چاہتا تھا کہ اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن خوشی میں وہ کہہ بیٹھا اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. فرماتے ہیں جتنی خوشی اس بندے کو ہوئی، اللہ تعالی کو توبہ کرنے والے پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو جب توبہ پر اللہ تعالی اتنے خوش ہوتے ہیں، تو بھئی ہمیں چاہیے کہ آج کی اس مجلس میں ہم اپنے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں. خطیب الانبیاء شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا کہ اے میری قوم، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، رب کے سامنے استغفار کرو، توبہ کرو. ان ربی رحیم ودود، میرا رب بڑا رحیم ہے اور بڑی محبت کرنے والا ہے. تو بھئی ہم بھی اگر توبہ کریں گے اللہ تعالی ہم پر بھی رحمت فرمائیں گے اور ہمیں بھی اللہ تعالی ہم سے بھی محبت فرمائیں گے. تو بھئی ہم اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر لیں. یہ اللہ تعالی کا ہم پر احسان ہے. پہلی امتوں کے لوگ گناہ کرتے تھے تو ان کے دروازوں پہ لکھا جاتا تھا کہ اس بندے نے یہ گناہ کیا. نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمینی کے صدقے اللہ تعالی نے دروازوں پہ لکھوانے والا عذاب تو معاف فرما دیا، البتہ چہروں پہ لکھنے والی بات باقی ہے. جو بندہ بھی گناہ کرتے ہیں اللہ چہرے پہ لکھوا دیتے ہیں اور پڑھنے والے پڑھتے ہیں اس کو. اللہ تعالی ہمیں بھی وہ نظر عطا فرمائے کہ ہم اپنے چہرے پہ گناہوں کی نحوست کو دیکھ سکیں، تاہم اللہ رب العزت اللہ رب العزت ہیں، ان کی عظمتوں کو سامنے رکھیں اور پھر یہ دیکھیں ہم اس پروردگار کے حکم کی نافرمانی کرتے پھرے ہم نے کتنی بڑی غلطی کر لی، کتنی بڑی کوتاہی کر لی. اللہ تعالی وہ ذات ہے کہ جس کے سامنے انبیاء بھی تھراتے ہیں، وہ ہستیاں جو معصوم عن الخطا ہوتی ہیں وہ بھی کانپتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. وہ خوف اور امید کے ساتھ ہمیں ہی پکارتے تھے، ہم سے ہی ڈرتے تھے. ان انبیاء کرام کے معاملات کو دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی بے نیازی کا اظہار ان کے ساتھ کیسے فرما دیا. ذرا توجہ فرمائیے، بندگی کے نظارے دیکھو. سیدنا آدم علیہ السلام ایک چھوٹی سی بھول کے اوپر جنت سے اتار کر زمین میں بھیج دیے جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالی سے معافیاں مانگتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. دیکھیے اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ میں آپ کے اہل کو بچا لوں گا طوفان سے. نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے فحال بینہم الموج فکان من المغرقین. اب نوح علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی، اے اللہ ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق. اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا اور آپ کے وعدے سچے. اتنی بات کہی ارشاد ہوا انہو لیس من اہلک، وہ آپ کے اہل میں سے نہیں تھا. انہو عمل غیر صالح، اس کے عمل برے تھے. اور آگے فرمایا انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں جاہلوں والی باتیں میرے سامنے نہ کیجئے. حضرت نوح علیہ السلام فوراً معافی مانگتی ہے، اے اللہ معاف فرما دیجئے. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. انبیاء اس درجے پر فائد حضرت سستیاں ہیں جو اللہ کی عظمتوں کو جانتے ہیں اور دیکھیے وہ اللہ تعالی کی شان بے نیازی کو سمجھتے ہیں، اس لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں اس مالک کی بے نیازی کی نظر اٹھ گئی تو پتہ نہیں پھر انجام کیا کر دیا جائے. ڈرتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے کہ زندگی میں اتنا کہہ دیا تھا قوم کو کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں جاتا، اتنی بات پر بھی گھبرائیں گے اور قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے پیش ہونے سے ڈریں گے، منع کر دیں گے، کہیں گے نہیں میں اللہ تعالی کے سامنے نہیں جا سکتا، ایسا نہ ہو کہ مجھ سے پوچھ گچھ کر لی جائے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے کہ ایک دشمن کا بندہ غلطی سے مکہ لگنے سے مر گیا تھا، معاف بھی کر دیا گیا، اللہ نے معاف فرما دیا، قیامت کے دن فرمائیں گے میں اللہ تعالی کے حضور پیش نہیں ہو سکتا، میں اللہ تعالی کے جلال سے ڈرتا ہوں. دیکھیں تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کی مصیبت کو دیکھیں، ان کے بیٹے کو پھول جیسا بیٹا سیدنا یوسف علیہ السلام باپ سے اللہ نے جدا کر دیا، روتے روتے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئی، دینائی چلی گئی. دیکھیے ذرا یوسف علیہ السلام کو، اس لڑکپن کے اندر اللہ ان کو کنویں کے اندر ڈلوا دیتے. کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو مغرب کے قریب انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا اور آگے اندھیرا آ گیا، اس لیے جب واپس اپنے والد کے پاس آئے تھے وجاءوا اباهم عشاء يبكون، تو عشاء کے وقت روتے دھوتے پہنچے تھے. تو سیدنا یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، بچے تھے، اکیلے تھے، تنہائی تھی، اندھیرے کی وجہ سے بھی ڈر لگ رہا تھا. کہتے ہیں کہ جب سحری کا وقت ہوا اور تھوڑی تھوڑی روشنی آنے لگی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو امید نظر آئی کہ اندھیرا ختم ہو جائے گا اور میرے بھی کنویں سے نکلنے کا ذریعہ بن جائے گا. تو انہوں نے دعا کی تھی، اے اللہ میری بھی مشکل کو آسان کر دے، اور انسانوں میں جتنے مشکلوں میں گرفتار ہیں اللہ سب کی مشکل کو آسان کر دے. اللہ نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو ایسے قبول کیا. آپ غور کیجئے، بیمار آدمیوں تہجد کے وقت اس کی بیماری کا لیول کم ہو جاتا ہے، اگر پریشان بندہ ہو تہجد کے وقت پریشانی کم ہو جاتی ہے، غم کم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کی دعا کو ایسا قبول کیا کہ تہجد کے صبح صادق کے اس وقت میں اللہ تعالیٰ ہر بندے کی کرب کو کم کر کے اس کو سکون عطا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو دیکھیے. سیدنا زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، دنیا میں سر کے اوپر آرا چل رہا ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں. اللہ اکبر، اللہ آپ اپنی عظمت دکھاتے ہیں. اللہ اکبر، ایک نبی ہے، ان کے سر کے اوپر آرا چلایا گیا اور ان کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے گئے. اور دیکھیے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی گردن کو کاٹا گیا. اور دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالی نے مچھلی کے پیٹ کے اندر گرفتار فرما دیا. ذرا دیکھیے اللہ تعالی کی شان بے نیازی. اگر ان ہستیوں کے ساتھ اللہ تعالی کا یہ معاملہ ہے تو ہم تو پکے گناہ کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں. اگر اللہ تعالی کی بے نیازی کی نظر ہماری طرف اٹھ گئی پھر ہمارا کیا بنے گا؟ آج وقت ہے ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں. وہ اتنا بے نیاز ہے، بلم باور 500 سال اللہ کی عبادت کرتا ہے، مستجاب دعوات تھا، ایک کوتاہی ہوئی، اللہ تعالی نے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، خواہشات کی پیری کی، فرمایا ہم نے پھٹکار دیا. وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اللہ فرماتے ہیں اس کی مثال کتے کی مانند ہے. سوچتا ہوں اللہ، انہوں نے آخر 500 سال عبادت کی، سجدے کیے، ہمارے پلے تو یہ عبادتیں بھی نہیں، سجدے بھی نہیں، اور ان کو ایک غلطی پر آپ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کتے کی مثال، پھر ہماری مثال کیا ہوگی؟ آج وقت ہے ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں اور اپنے اللہ کو منا لیں. میرے دوستو، اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ہم نے جو بھی گناہ کیے، چاہے وہ ارادے سے کیے یا بغیر ارادے کے کیے، مگر اللہ آپ ہم پر مہربانی فرما دیجئے. رب کریم، اللہم مغفرتوں کا اوسع من ذنوبی، اللہ آپ کی رحمت اور مغفرت ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے. ورحمتوں کا ارجا اندی من عملی، اللہ ہمیں اپنے عملوں پہ بھروسہ نہیں، ہمیں آپ کی رحمت پہ بھروسہ زیادہ ہے. اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے اور اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیجئے. رب کریم، ہم آج آپ کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں، ہم نے بڑے گناہ کر لیے، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، مگر میرے مولا آپ توبہ قبول کر لیجئے. ایک بزرگ کے پاس کوئی بوڑھا آیا تھا، اس نے کہا، انہوں نے بوڑھے سے کہا، بوڑھے تم نے آنے میں بڑی دیر کر دی. تو بوڑھے نے جواب دیا تھا، اللہ تعالی نے فرمایا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالت بے شک اللہ کے پر لازم ہے اس بندے کی توبہ کو قبول کرنا جو جہالت کی وجہ سے گناہ کر بیٹھے. جب شہوت غالب ہوتی ہے بندے کے عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے. علماء نے لکھا غصہ آتا ہے عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے, عقل والا بھی جاہل بن جاتا ہے. فرمایا ثم یتوبون من قریب, پھر وہ قریب توبہ کر لیتا ہے. مفسرین نے لکھا قریب کا ترجمہ یہ ہے مرنے سے پہلے توبہ کر لے. تو انہوں نے کہا او بوڑھے تو نے آنے میں بڑی دیر کر دی. انہوں نے کہا میرے رب نے فرما دیا موت سے پہلے توبہ کر لی, تو اس نے قریب توبہ کی, دیر نہیں ہوئی. اگر بوڑھے نے بات کہی تو سچی بات کہی. اللہ آج اس محفل میں ہم اپنی زندگی میں جیتے جاگتے آپ سے سلو کرتے ہیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اے میرے مولا ہم پر احسان فرما دیجئے اور ہمیں اللہ اپنے ان نیک بندوں کی محفل سے خالی نہ اٹھا دیجئے. رب کریم یہاں تو سب مل کے مانگ رہے ہیں نیکوں کے صدقے ہم گناہگاروں کی بھی توبہ قبول کر لیجئے. میرے پروردگار ہم ساحرانے فرعون سے زیادہ آلودہ نہیں, وہ تو جادوگر تھے. آخر اے اللہ ہمیں جادو سیکھا ہی نہیں, آپ ہم پر بھی مہربانی فرما دیجئے. آپ کا ان پر احسان ہو گیا. اے اللہ اصحاب کہف کے کتے سے بدتر نہ کیجئے, ان کے ساتھ آپ نے جنت کا وعدہ فرما دیا, کہیں ہمیں آپ جنت سے محروم نہ کر دے. میرے مولا طور سینہ پر آپ کی نظر پڑ گئی تو ایک درخت میں سے آپ کی تجلیات کا جو ہے وہ تجلیات کا ظہور ہوا. اے اللہ ہمیں اس جامع پتھر کی طرح ہی بنا دیجئے اور ہمارے دل پر بھی اپنی رحمت کی وہ نظر ڈال دیجئے. اے اللہ وہ حنانہ کا درخت جو نبی علیہ السلام کی محبت میں رو پڑا تھا, ہمیں ان سے زیادہ بے حس و حرکت نہ بنائیے کہ ہمارے دل اللہ کے محبوب کی محبت سے ناشنا زندگی گزارے. ہم پر رحمت فرمائیے. آج کے اس وقت میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہماری توبہ کو قبول کر لیجئے. اے اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں, میرے مولا معاف فرما دیجئے اور ہماری توبہ کو قبول کر لیجئے. میرے مولا ہم اتنا جانتے ہیں آپ ہی کا یہ تو ایک دروازہ ہے, اس کے سوا کوئی دروازہ نہیں. اللہ ایک بوڑھا ایک اندھا مانگنے والا لوگوں کے دروازوں سے مانگتا رب کے دروازے پہ مسجد کے دروازے پہ آیا تھا, جواب نہ ملا, کہنے لگا کس بخیل کا دروازہ ہے جواب نہیں آتا. لوگوں نے بتایا کہ یہ تو مسجد ہے خدا کا دروازہ, تو اس اندھے نے اپنے پیالے کو توڑ دیا تھا. میں رب کے دروازے پہ آ گیا ہوں, اب مجھے غیر سے مانگنے کی ضرورت نہیں. میرے مولا آج ہم بھی تو آپ کے دروازے پہ آئے بیٹھے ہیں. اللہ ہم کسی اور طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے, بس آپ کی عظمتوں کو دیکھتے ہیں اور اپنے گناہوں پہ نادم ہیں شرمندہ ہیں. اللہ توبہ قبول کر لیجئے, آج ہمیں ایک نئی زندگی عطا فرما دیجئے. اللہ معصیت کی ذلت سے بچا لیجئے, ہمیں طاعت کی عزت عطا فرما دیجئے. میرے مولا ہم زندگی میں بار بار توبہ کرتے ہیں اور بار بار توڑ بیٹھتے ہیں. اللہ آپ ہمیں آج توبۃ النصوح عطا فرما دیجئے, ایسی توبہ اے اللہ اس کے بعد ہم گناہ کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھیں. ہمارے نفس کو اللہ نفس مطمئنہ بنا دیجئے اور اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں لے لیجئے. اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے, ہماری توبہ قبول فرما لیجئے. اے اللہ جتنے گناہ کیے ان کی نحوستوں سے ہمیں بچا لیجئے اور ہمیں نیکی کی زندگی عطا فرما دیجئے. رب کریم ہم پر احسان فرمائیے اور آج کی اس محفل میں ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
مولانا حبیب اللہ صاحب نے پیغام دیا کہ بہت سارے لوگ آج بیعت کے لیے بھی آئے ہوئے ہیں, تو بیعت کے کلمات اس وقت پڑھا دیے جائیں گے, پھر بعد میں مراقبہ کیا جائے گا. جو پہلے سے بیعت ہیں وہ تجدید بیعت عہد کر لیں, اور جو بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ نئے سرے سے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر لے. عورتوں تک آواز جا رہی ہے تو وہ بھی سچی پکی توبہ کر کے ایک نئی ایمانی اسلامی قرآنی زندگی بسر کرنے کا دل میں ارادہ کر لے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اله الا الله محمد رسول الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو بتائب ہو چکے ہیں. اب تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقب ہو جائیے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے. مراقب ہو جائیے، نیچے دیکھیے، سب حضرات مراقب ہو جائیں.
میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں گناہگار ہوں، میں سیاہکار ہوں، میں خطاکار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں گناہگار ہوں، میں سیاہکار ہوں، میں خطا خطاکار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میری توبہ ہے توبہ اے میرے گناہگار کو تو نہ دینا سزا، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، میری آہوں کو سن، میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا، میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا، نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا، میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا، نہیں کوئی شہباز کا، بخش دوں گا میں تجھ کو، بخش دوں گا میں تجھ کو، یہ ہے وعدہ تیرا، بخش دے گا ہمیں، بخش دے گا ہمیں، یہ ہے وعدہ تیرا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے، سبحان ربی العلی الوهاب، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے پروردگار عالم، ہم نادم ہیں، شرمندہ ہیں، ہم سے گناہ ہوئے، صغیرہ بھی کبیرہ بھی، ارادے سے بھی کیے، بنا ارادے کے بھی ہوئے۔ اے مولا، آج ہم سب گناہوں سے سچی توبہ کر رہے ہیں، اللہ آپ ہماری توبہ قبول فرما لیجئے، اللہ آپ ہماری بخشش فرما دیجئے، میرے مولا رحمت کی نظر فرما دیجئے، اے اللہ نیکوکاری کی زندگی عطا فرما دیجئے، ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے، ہمارے ظاہر کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجا دیجئے، اور ہمارے باطن کو اپنی معرفت سے منور فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم نے اتنے علماء سے سنا ہے کہ ماں اپنے بچھڑے بیٹے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا بگڑے ہوئے بندے کا انتظار پروردگار کرتے ہیں۔ اے اللہ،
بگڑے ہوئے بندے آپ کے در پہ حاضر ہیں، اللہ بگڑے ہوئے بندے حاضر ہیں، اے اللہ بگڑے ہوئے بندے آپ کے در پہ حاضر ہیں، اے اللہ بگڑی ہوئی بندیاں آپ کے در پر حاضر ہیں، اے اللہ معافی مانگتے ہیں، اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، توبہ قبول فرما لیجئے، اے اللہ رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے، میرے مولا کرم کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ ہم اس قابل تو نہیں ہیں مگر آپ ہم پر احسان فرما دیجئے، اے میرے مولا ہم ڈرتے ہیں، اے اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ ہم پر رحمت کی ایک نظر فرما دیجئے، اے میرے مولا ایک مرتبہ میں محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے، اے میرے مولا ہم ڈرتے ہیں آپ کی طرف سے جواب نہ آ جائے کہ میں وہ محبت کی نظر تو بلال پہ ڈالتا تھا، میں محبت کی نظر تو سمیہ پہ ڈالتا تھا، میں محبت کی نظر تو حسن و حسین پہ ڈالتا تھا، تم گناہگار ہو مجھ سے کیا مانگتے ہو، مگر میرے مولا ہم آپ ہی کے بندے ہیں، ہم آپ ہی سے مانگتے ہیں، عمل کے اپنے احساس کیا ہے، وجود ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، اللہ ہم پر احسان فرمائیے اور ہماری توبہ قبول فرما لیجیے، رب کریم کرم کا معاملہ فرما دیجیے، اے اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اچھے لوگ بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں، اے اللہ ہم برے ہیں لیکن پھر بھی کوئی ہم میں سے ایسا نہیں کہ بیٹا روٹی مانگے اور ہم جواب میں اس کے منہ میں پتھر ڈالے، بیٹا مچھلی مانگے اور ہم جواب میں اس کے منہ میں ہڈی ڈالے، اگر ہم برے ہو کر اپنے بچوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں تو میرے مولا آپ تو اچھے ہیں، آپ اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے، اپنے بندوں کی توبہ قبول کر لیجئے، میرے مولا ہم توبہ کرتے ہیں معاف فرما دیجئے، میرے مولا گناہوں کی ذلتوں سے بچا لیجئے، گناہ کر کر کے تھک گئے ہیں، میرے مولا در در کے دھکے کھانے سے بچا لیجئے، اپنے دربار سے ہمیں، اپنے در سے ہمیں اللہ جھولیاں بھر دیجئے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا دیجئے، فرما بردار بنا دیجئے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، جن گھروں میں جوان بچے بچی ہیں ان کے اللہ ان کے لیے شادی کرنا، بچوں کی شادیاں کرنا آسان فرما دیجئے، فرض ادا کرنے آسان فرما دیجئے، رب کریم رزق کے پریشان جو ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے، میرے مولا رحمت کا معاملہ فرمائیے، جو مرد عورتیں گھروں میں پریشان ہیں تو میاں بیویوں میں الفتیں محبتیں ڈال دیجئے، ہمیں ضدوں سے بچا لیجئے، اللہ ہمیں تکبر جب سے بچا لیجئے، ہمیں بے پرواہیوں سے بچا لیجئے، ہمیں الفت و محبت کی زندگیاں عطا فرما دیجئے، اے اللہ رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی بچا لیجئے، اے اللہ ہم اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے کام کرنے کے لیے دور بھیج دیتے ہیں، اللہ ہم دور ہوتے ہیں آپ قریب ہوتے ہیں، اے میرے مولا ہمارے ان بچوں کی حفاظت فرما لیجئے، ان کے جان کی حفاظت فرمائیے، ایمان کی حفاظت فرمائیے، عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، میرے مولا رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ کرم کے فیصلے فرما دیجئے، جو مقروض ہیں قرضے کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دیجئے، جنہوں نے دعاؤں کے پیغام دیے سب کی نیک مرادیں پوری فرما دیجئے، رب کریم امت مسلمہ کو عزت رفتہ عطا فرمائیے، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، اے اللہ جن جگہوں پر اللہ لوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، میرے مولا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما، اللہ وہ کتنے کچھ نصیب لوگ ہوتے ہیں احرام باندھ کے آپ کے گھر کی طرف چلتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں، اللہ کوئی طواف کرتا ہے، کوئی مقام ابراہیم پہ سجدے کرتا ہے، اے اللہ کوئی غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگتا ہے، اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں سے بنا لیجئے، اللہ رحمت کے معاملے فرما دیجئے، ہمارے جو دوست احباب والدین مشائخ علماء اساتذہ بھائی بہن فوت ہو گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے، جن کی مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے، اللہ ہمارے بھائی ظہیر احمد مرحوم کی مغفرت فرما دیجئے، ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما دیجئے، اور ان کی بچیوں کی اچھی تربیت فرمائیے، اور اے اللہ اپنی رحمت سے اللہ ان کے پسماندگان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے، اللہ دور دور سے آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں چل کے یہاں آئے بیٹھے ہیں، دل میں حسن ظن لے کے آئے ہیں، نیک محفلیں ہوں گی، جا کے توبہ کریں گے قبول ہو جائیں گی، اے اللہ دنیا دار لوگوں کو بھی دیکھا، گھر مہمان آئے اس کا لحاظ کر لیتے ہیں، اے اللہ یہ آپ کے گھر کے مہمان ہیں، یہ ضیوف الرحمان ہیں، اور میرے مولا کرم فرما دیجئے، رحمت کی نظر ڈال دیجئے، اے اللہ توبہ قبول فرما لیجئے، آج کے اس مجمع میں توبہ قبول فرما لیجئے، اس شہر پر اپنی رحمت نازل فرما دیجئے، اللہ الفت محبتیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے، ہمارے اس ملک کو اللہ دین کا قلعہ بنا دیجئے، جو ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما دیجئے، اور ہمیں شریعت و سنت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، رب کریم ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے اللہ جو خدمت کی جماعت میں مرد کام کر رہے ہیں، عورتیں کام کر رہی ہیں، اللہ ان پر بھی خصوصی رحمتیں فرما دیجئے، اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے عبادت سے جنت ملتی ہے مگر خدمت سے خدا ملتا ہے، اللہ ان خدمت والوں کو اپنا تعلق عطا کر دیجئے، اپنی رحمت کی نظر عطا فرما دیجئے، اور ان کو اپنا بنا لیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو ولینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.